أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین گزشتہ دو دنوں میں ہم نے سورہ حدید کی 15 آیات کا مطالعہ بفضلہ تعالی وعونہ مکمل کیا ظاہر بات ہے کہ بیان کے دوران کوئی نہ کوئی نقطہ رہ جاتا ہے آگے چلنے سے پہلے میں صرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا اپنی اس بات کے حوالے سے جو میں نے ابتدا میں جو تعارفی باتیں کہی تھیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ سورت ام المسبحات ہے یعنی ان تمام سورتوں میں جو مضامین آئے ہیں وہ جامعیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ جو یہ سورتیں ہیں اس گلدستے کی اس میں ان مضامین میں سے پھر ایک ایک کو لے کر ان کی مزید تشریح ہو گئی میں اس کے لیے صرف یہ چاہوں گا کہ بعض حوالے آپ کو دے دوں مثلا دیکھیے ایک تصور کل کے درس میں آیا تھا کہ قیامت کے مختلف مراحل و منازل میں کوئی ایسا مرحلہ بھی ہے جبکہ اہل ایمان کا نور ظاہر ہوگا وہ نور ان کے سامنے بھی ہوگا ان کے داہنی جانب بھی ہوگا سامنے جہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے وہ نور ایمان ہے جس کا محل اور مرکز قلب ہے اور داہنی جانب وہ نور اعمال ہے اس لیے کہ دایاں ہاتھ کاسب اعمال صالحہ اب یہی نقشہ آپ کو ملے گا سورہ تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم
يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير.
اس سے وہ اصول بھی جو میں نے مسجد شہداء میں جو درس ہوا ہے سورہ حج کا اس میں عرض کیا تھا بار بار کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور ہو اور اس پر روشنی پڑتی ہے ایک دوسرے مقام سے، مزید جو بھی وہاں تفسیری اگر کوئی اشکال ہو تو حل ہوتا. اسی طریقے سے ابتدائی آیات میں میں نے عرض کیا تھا پہلی چھ آیات جو ہیں وہ در حقیقت ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان میں ہیں اور یہ ہے ایمان کی اصل جڑ. سورہ تغابن میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے پہلے رکوع کی 10 آیات اسی ایمان کی مزید شرح پر مشتمل ہیں، اللہ کو ماننے کے معنی کیا ہے، اور اس میں سے پھر ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت یہ بھی اس کی فروعات کی حیثیت سے، اس کی کرولریز کی حیثیت سے وہ بھی برآمد ہوئے اور ان کو بھی تفصیل سے زیر بحث لایا گیا. اسی طرح ایمان بصفات اللہ کے ضمن میں علم خداوندی کا ذکر ہے. سورہ تغابن کی ایک آیت میں 3 اسالیب سے ہے جس کو کہ ہم نے سورہ حدید میں دیکھا کہ مختلف آیات میں اس کو مختلف پہلوؤں سے لایا گیا، وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ تینوں اسلوب ایک آیت میں جمع ہو گئے. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما واللہ علیم بذات الصدور، اور علم خداوندی کی شرح مختلف مراحل پر آئی اور وہاں اس سب کو ایک آیت میں جمع لیا گیا. اسی طریقے سے یہ جو مضمون آیا تھا کہ ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. در حقیقت اس ایک آیت کی شرح و تفصیل ہے پوری سورہ جمعہ، وہاں حضور کے بنیادی اور اساسی طریقہ کار کو واضح کیا گیا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہاں اس کی شرح آئی. پھر یہ کہ اس طریقے سے یہاں ہم دیکھیں گے آج کے درس میں کہ یہود کی طرف اشارہ کیا گیا بطور نشان عبرت سورہ جمعہ میں فوراً اس کے بعد، انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو بطور نشان عبرت لایا گیا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. گویا کہ یہ پیش کی تنبیہ تھی کہ اے مسلمانوں کہیں تم بھی قرآن کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا کہ جو یہود تورات کے ساتھ کر چکے. پھر جو جمعہ کا حکم ہے در حقیقت وہ بھی اس قرآن مجید کی تعلیم کا ایک وسیع پیمانے پر انتظام ہے کہ ہر جمعے میں کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑا ہو کر وہی عمل کرے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو پوری سورہ جمعہ در حقیقت اس ایک آیت کی شرح و تفسیر پر مشتمل ہے. اسی طریقے سے کل کے درس میں جو آخری مضمون تھا نفاق کا، اس پر پوری سورہ منافقون 11 آیات پر مشتمل سورت ہے. وہ مضمون جو یہاں نقشل میں آیا ہے بڑے اختصار کے ساتھ آیا ہے 11 آیات میں اس کی تفصیل بیان ہوئی، جن میں سے 8 آیات پہلے رکوع کی ہیں. اس میں اس مرض کی بنیاد کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کی ہلاکت خیزی کا کیا عالم ہے، اس کی تباہ ناکی کیا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے رکوع کی 3 آیات میں اس مرض کا سے مدافعت کیسے ہو، بچاؤ کیسے ہو، اور اگر اس کی چھوت لگ جائے تو اس کا مداوا کیسے ہو، اس کا علاج کیا ہے. یہ چونکہ نفاق کا معاملہ ایک مرض کا ہے تو میں نے یہ ساری ٹرمینالوجی جو ہے علم طب کی وہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ تشخیص بھی، علامات بھی، پھر اس کا پروگنوسس بھی، اس کی ہلاکت خیزی بھی، پھر یہ کہ اس کی پریونشن بھی، بچنا ہو تو کس طرح بچیں گے، اور اگر وہ مرض ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے. یہ ایک سورہ منافقون. میں ذرا تھوڑی سی بات کل جو کچھ عرض ہوا ہے اس پر مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس مضمون کے بارے میں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ نفاق کے بارے میں عام طور پر مغالطہ یہ ہے کہ ابتدا ہی سے منافق پورے دھوکے کے ساتھ اسلام میں آتا ہے، گویا کہ کبھی اسے ایمان کی کوئی رمق نصیب ہی نہیں ہوتی. وہ فریبی ہی ہوتا ہے شروع سے. یہ بات بہت غلط ہے. یہ درحقیقت صرف ایک قسم ہے نفاق کی کہ کچھ لوگ بطور سازش اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے. اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں موجود ہے, اس کی آیت نمبر 74 ہے. وقالت طائفت من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے یہ سازش کی کہ ایسا کرو کہ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو کہ اے مسلمانوں ہم بھی ایمان لے آئے جو کچھ تم پر نازل ہوا اس پر, اور شام کو مرتد ہو جاؤ, تاکہ یہ جو ساتھ جم گئی ہے اسلام کی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو ایک دفعہ اسلام میں آ جاتا ہے اسے چاہے بھون دو اس کے کباب بنا دو وہ واپس نہیں پھرتا, تو اس سے جو اس کی ساتھ بنی ہے یہ ساتھ ختم ہو جائے. اور ہو سکتا ہے کہ جب ہم اندر جائیں گے تو کچھ لوگ خوش ہوں گے, علماء یہود میں سے دیکھیے بڑے بڑے عالم آ گئے آج ہمارے ساتھ, شام کو ہم کچھ باتیں بناتے ہوئے نکل آئیں گے کہ نہیں ہم نے تو دیکھ لیا قریب سے آ کر کچھ نہیں ہے, تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں تو ہم وسوسہ پیدا کر ہی دیں گے, کچھ نہ کچھ لوگ تو ہلیں گے, لعلہم یرجعون, شاید واپس آتے ہوئے دو چار کو ہم کھینچ لائیں. تو اب یہ یہودیوں کی جو ذہنیت ہے, سازشی ذہنیت, اور اس میں انہیں جو مہارت تامہ حاصل ہے اس کو بھی دیکھیے اس تجویز کے بین السطور. اور اس میں اب یہ سمجھیے کہ جس شخص نے بھی اس نیت سے صبح کے وقت کلمہ پڑھا قانوناً تو مسلمان ہو گیا, لیکن ظاہر بات ہے کہ شام تک جو وہ مسلمان رہا تو اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے ایمان کی کوئی رمق حاصل نہیں ہوئی. ہم دخلوا بالکفر, وہ تو کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ وہ باہر نکلا. تو یہ تو ہے ایک قسم کا نفاق. اب بھی اگر کوئی فرض کیجئے کوئی ہندو, کوئی پارسی, کوئی سکھ ہمارے ہاں بطور جاسوس آنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لے گا تو معلوم ہوا کہ وہ تو شروع سے دھوکا فریب ہی پیش نظر ہے. ہم تو جب تک ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوگا اسے مسلمان سمجھیں گے, نماز پڑھتا ہے کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان سمجھا جائے گا. لیکن یہ کہ یہ وہ مثال ہے کہ جس میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے ایمان کی رمق حاصل نہیں. لیکن منافقین کی اکثریت کا معاملہ یہ نہیں تھا. منافقین کی اکثریت کا معاملہ کیا تھا اسے سمجھیے اصل میں, اور وہ در حقیقت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اسلام کو ایک دعوت یا ایک تحریک کی حیثیت سے اپنے سامنے نہ رکھیں. ایک انقلابی دعوت, انقلابی تحریک, جب بھی کسی معاشرے میں کوئی انقلابی دعوت اٹھے گی, اب جو لوگ ہیں اس معاشرے کے ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو خم ٹھوک کر اس کے مقابلے میں آ جائیں گے, وہ تو ہوئے کھلم کھلا مخالفین. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ دل میں تو قائل ہوں گے کہ بات ٹھیک ہے لیکن ان میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے معاشرے کے ٹرینڈز کے خلاف, اس کی جو بھی رجحانات ہیں اس کے خلاف اس انقلابی دعوت پر لبیک کہیں. تو ہوں گے وہ باہر لیکن ہوں گے کسی نہ کسی درجے میں ایک ہمدردی لیے ہوئے. کچھ لوگ جو آئیں گے برملا مان لیں گے دعوت کو. اب ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے, ایک وہ با ہمت اور با عظیمت لوگ کہ جن کا یہ آنا اس شان کے ساتھ ہوگا کہ ہر کے بعد آباد, اب ہم نے کشتیاں جلا دی واپسی کا کوئی سوال نہیں, یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ ٹوٹلی آئیڈینٹیفائی کرنا کسی کاز کے ساتھ کہ اب ہم جیئیں گے تو اس کے ساتھ اور مریں گے تو اس کے ساتھ, تیریں گے تو اس کشتی کے ساتھ اور ڈوبیں گے تو اس کے ساتھ, ہمارا اب اس کے ساتھ جو بندھن ہے وہ بالکل قطعی ہے پختہ ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن میں ایسی مضبوط قوت ارادی نہیں ہوتی, ان کا دل تو چاہتا ہے کہ بات اچھی ہے ہم نے قبول کی, لیکن یہ کہ جب آتا ہے کوئی قربانی کا مرحلہ, اب انقلاب تو ظاہر بات ہے کہ قربانیوں کے بغیر تو آتا نہیں, اب وہ ڈگمگاتے ہیں, ان کے پاؤں پہ لرزہ طاری ہوتا ہے, دل میں ہے وہ ایمان, کوئی دھوکہ نہیں تھا, آئے ہیں تو ایمان کو صحیح سمجھ کر آئے, لیکن یہ کہ وہ قوت نہیں ہے, قوت ارادی, وہ عظیمت نہیں ہے, وہ ہمت نہیں ہے, یا یوں کہیے کہ وہ یکسوئی نہیں ہے کہ بالکل انسان اپنے آپ کو ٹوٹلی آئیڈینٹیفائی کر لے. جب یہ کیفیت نہیں ہوتی تو ایسے حضرات کی اب چار سٹیجز ہیں, ان کو سمجھ لیجئے. کل جو ہم نے چار سٹیجز پڑھی ہیں سورہ حدید میں, ولکنکم فتنتم انفسکم, وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ. یہ تو در حقیقت ان کی داخلی کیفیات کے اعتبار سے چار مدارج ہیں. ظاہر میں ان کا رویہ کیا رہے گا وہ آج سمجھیے, وہ بھی وہ چار ہی مراحل ہیں, کورسپونڈ کریں گے ان کے ساتھ. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اگر کسی وقت پیچھے رہ جاتے ہیں, فرض کی جو پکار ہے اس پر لبیک نہیں کہہ سکتے, تو اعتراف تقصیر کرتے ہیں, ہم سے خطا ہوئی, ہم سے کوتاہی ہوئی, ہماری کمزوری ہے. یہ ہے پہلا درجہ. اور اس پہلے درجے کو ہم نفاق نہیں کہیں گے, یہ ضعف ایمان کا درجہ ہے. ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ اتنی ہمت نہ کر پائے. وہ جو شاعر تو ملحد ہے لیکن بہرحال شعر اس نے اچھا کہا ہے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. خیریت جا راحت تن صحت داما سب بھول گئی مصلحتیں اہل حوث کی. ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ادھر سے جرس کی آواز آئی اور اس کی صدائے بازگشت کے ساتھ ہی ہم گئے. ہم نے کوئی اس میں کوئی ہیسیٹیشن, کوئی رکاوٹ, کوئی سوچ بچار, کوئی کیلکولیشن, کچھ نہیں. واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. آواز جب لوٹی ہے تو ہم ساتھ گئے. اور کوئی خیریت جا راحت تن صحت داما سب بھول گئی مصلحت اہل حوث کی. یا تو یہ کیفیت ہو, اور یہ نہیں ہے تو اب مذبذب ہو گئے, چلوں نہ چلوں, بڑھوں نہ بڑھوں. تو اگر تو ہے تقصیر کا اعتراف, کوتاہی مان لی, جو بھی رہنما ہے, لیڈر ہے, اب ظاہر بات ہے کہ پس منظر میں ساری آپ گفتگو خود بناتے چلے جائیے. حضور ہے اس وقت تو صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس آئے, معافی مانگے کہ حضور کوتاہی ہوئی, خطا ہوئی, آپ بھی معاف فرما دیجئے, اللہ سے بھی استغفار فرمائیے. اور یہی حضور فرماتے تھے. اس سے اگلی سٹیج آتی ہے. اور یہ سٹیج کیوں آتی ہے؟ انسان میں ایک شے ہے جس کا نام ہے عزت نفس. سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرمایا وَأَخَذَتْ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. یہ عزت نفس جو ہے ریوولٹ کرتی ہے کہ یہ کیا روز روز میں معافی مانگوں, سب کے سامنے جگ ہسائی بھی ہوتی ہے, ساتھیوں کے سامنے بھی ہیٹا پڑنا پڑتا ہے, تو کیوں نہ بہانہ بناؤ, ارے یہ بات تھی, یہ مجبوری تھی, یہ بیماری تھی, یہ تکلیف تھی, ورنہ میں تو بالکل تیار تھا, ہما تل, میں تو منتظر تھا کہ کب وہ مرحلہ آئے. اب یہاں سے ایلیمنٹ شروع ہوا جھوٹ کا. یہاں سے سمجھیے کہ نفاق کا بیج پڑ گیا. اب یہاں وہ ضعف ایمان کی سرحد ختم ہو گئی اور نفاق کی پہلی سٹیج جو ہے وہ آ گئی, جھوٹ آ گئی. اور منافقین کی سب سے بڑی علامت جو احادیث میں بھی آئی وہ جھوٹی ہے. تین علامتیں ہیں منافق جو حضور نے فرمائی, جب وہ بولے گا جھوٹ بولے گا, اور جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا, اور جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا. ایک حدیث میں چوتھی اور آئی کہ جب کسی سے جھگڑے گا تو پھٹ پڑے گا, آپے سے باہر ہو جائے گا, گالم گلوچ پر اتر آئے گا. لیکن سب سے پہلی چیز میں وہ جھوٹ ہے. اس سے اگلی سٹیج آتی ہے, آدمی سوچنے لگتا ہے کہ اب میں اتنی مرتبہ جھوٹ بول چکا ہوں کہ کچھ میری بات پہ اب اعتماد نہیں ہوتا, تو اب اس میں اضافہ کرتا ہے قسموں کا, خدا کی قسم. یہ جو قسم کب کا وزن ہے وہ اس میں ڈال کر چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنی اس عزت کو وہ بچائے. چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں سورہ منافقون میں اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ, انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے کہ خدا کی قسم میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, میرے پاس عذر تھا, میرے پاس یہ مجبوری تھی, میں ایسے ہی نہیں رہ گیا ہوں, ایسے ہی نہیں پیچھے رہا ہوں, کوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. یہ ہے دوسری سٹیج. تیسری سٹیج پر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب تو قسمیں بھی کارگر نہیں ہو رہی, میری قسمیں بھی سن کر لوگ زیر لب مسکرا دیتے ہیں, ہوتا ہے آخر, انسان تو پہچانتے ہیں دوسرے کو. حضور کی بروت کا تو یہ عالم تھا کہ جس نے آ کر کوئی عذر کیا حضور فوراً تسلیم کر لیتے تھے. یہاں تک کہ سورہ توبہ میں تو آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی کہ حضور سے یہ کہا بھی گیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں, اف اللہ عنک لما اذنت لہم, اللہ آپ کو معاف فرمائے, آپ نے کیوں ان کا عذر قبول کر لیا, کیوں ان کو اجازت دے دی؟ وہ اجازت مانگنے آئے کہ ہم نہیں جا سکتے جنگ تبوک میں, یہ مجبوری ہے, یہ ہے, آپ نے اجازت ان کو دے دی. آپ نہ دیتے جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا, تو ان کا کفر تو کھل جاتا, لیکن یہ کہ آپ نے اجازت دے دی پردہ پڑا رہ گیا. وہ تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو حضور سے اجازت لے لی, رخصت ملی. اب یہ جب سٹیج آ جاتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہماری قسمیں بھی کارگر نہیں ہو رہی تو اب ایک تیسری ٹرن ان کی طبیعت کے اندر آتا ہے اور وہ اہل ایمان سے بغض اور عداوت اور دشمن اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے نفسیاتی طور پر صاف سمجھ میں آ جائے گی. اگر کسی مرحلے پر کوئی پکار آئی آؤ فرض کا اس وقت مطالبہ یہ ہے اور سب لوگ بیٹھے رہے تو سب برابر رہے, سب لوگ چل دیے تب بھی سب برابر ہے, کچھ لوگ بیٹھے رہ گئے کچھ چل دیے تو جو بیٹھے رہ گئے ان کا بیٹھا رہ جانا نمایاں ہو گیا ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو چل پڑے, لہذا بغض پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں. اسی لیے ان کا قول قرآن میں نقل ہوتا ہے ور رہا اولائے دینہم, ان کی تو مت ماری گئی, دین ان کے دین نے ان کی عقل پر پتھر ڈال دیا, یہ نہ آگے دیکھتے نہ پیچھے دیکھتے نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں, دیوانے ہو گئے, فینیٹکس ہیں, اور ان کی وجہ سے ہم خامخواہ ہماری رسوائی ہوتی ہے, ہمارے چہروں پر وہ کلنک جو ہے ملی جاتی ہے. تو یہ لوگ جو ہے یہ ہے در حقیقت ہماری ساری رسوائی کے ذمہ دار, لہذا پھر دشمنی ہوگی, پھر بغض ہوگا, پھر وہ دل میں چاہیں گے کہ ان کو یہ چلے تو گئے میدان میں, انہیں شکست کی ہو تو اچھا تھا کہ ہوش ٹھکانے آئے ان کے, یہ بڑے بہادر بنے پھرتے. یہ ہے وہ آخری سٹیج کہ اس پر پہنچنے کے بعد فتوب اعلی قلوبہم, پھر اب ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی جاتی ہے کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے جس سے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں. تو یہ ہے نفاق کے وہ چار مراحل, جن میں سے پہلے کو نفاق نہ کہیے, وہ تو ہے ذوف عباد, لیکن یہ کہ باقی تین نفاق کے ہیں. پہلی سٹیج جب صرف جھوٹ ہے, جھوٹے عذر جھوٹے بہانے, دوسری سٹیج جب کہ اس میں قسموں کا اضافہ ہوا, تیسری سٹیج یہ کہ جب کہ اس میں ایمان اور اہل ایمان سے بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا ہو. تو یہ سٹیج ہے کہ جو آخری سٹیج ہے. اب یہ میں نے کل عرض کیا تھا, ہم میں سے اکثر کے سامنے چونکہ اسلام بطور دعوت اور بطور تحریک ہے نہیں, لہذا یہ اس مرض کو ہم بالکل نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نفاق تو کوئی علیحدہ ایک چیز ہوتی ہے, منافق کوئی اور ہی شے ہے, کوئی مخلوق ہی اور ہوتی ہے, شاید اس کے دو سینگ ہوتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام میں ہم یہ دیکھتے ہیں, ان کے شدت احساس کا عالم یہ ہے کہ جو جتنا مخلص ہے اتنا ہی اسے اپنے بارے میں اندیشہ ہے کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں. حضرت حنظلہ ایک صحابی ہیں, انصاری صحابی ہیں, وہ گھر سے نکلے ایک عجیب کیف کے عالم میں, نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی, انہوں نے پوچھا معاملہ کیا ہے حنظلہ, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب میں حضور کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اور جب میں گھر میں آ جاتا ہوں بیوی بچوں میں یا اپنے کاروبار میں کہیں کھیت میں یا دکان پہ تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو یہی تو نفاق ہے. حضرت ابوبکر چاہتے تو خود جواب دیتے, لیکن حضرت ابوبکر نے بڑی حکمت سے کام لیا, فرمایا تو یہ فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے تو یہ کیفیت تو میری بھی ہے, آؤ چلے حضور سے پوچھتے کہ معاملہ کیا ہے. حضور کے پاس گئے, آپ نے تسلی دی کہ اے حنظلہ تمہاری جو کیفیت میری صحبت میں ہوتی ہے وہ اگر مستقل ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافر کرنے لگ جائے. یہ کیفیت فإنها یا حنظلہ تو ساعتاً فساعتاً, وہ کیفیت دائم نہیں رہتی, یہ تو کبھی کبھی انسان کو وہ مل جاتی ہے. تو یہ ہے, اب دیکھیے ان کا شدت احساس کا حال. چلیے حضرت حنظلہ تو ایک غیر معروف صحابی ہیں, آپ میں سے بہت سنے شاید پہلی دفعہ نام سنا ہو. اب میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں حضرت عمر فاروق کا. حضرت حذیفہ ایک صحابی ہیں, وہ تو مہاجر ہیں قرشی ہیں, انہیں حضور نے بعض منافقین کا نام بتا دیا تھا. ورنہ یہ جان لیجئے منافقین جو تھے انہیں وہاں فار آل پریکٹیکل پرپزز فار آل لیگل پرپزز مسلمان ہی مانا گیا ہے, اور کسی کے نفاق کا پردہ حضور نے چاک نہیں کیا. جب عبداللہ ابن ابی تک کی نماز جنازہ پڑھا دی تو اور کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا تھا, لہذا وہ چھپے ہوئے تھے. اور چونکہ یہ نفاق ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو عام آدمی نہیں جان سکتا, لہذا اس کی کیٹیگری یہی بنائی گئی ہے کہ یہ علیحدہ لیگل کیٹیگری نہیں ہے, یہ مسلمان ہی ہے. حضور کو تو بہرحال وحی کے ذریعے سے معلوم تھا, لیکن حضور نے اسے راز رکھا. صرف کچھ لوگوں کے بارے میں حضرت حذیفہ کو بتا دیا یہ لوگ منافق ہیں، اور کہہ دیا یہ راز رکھنا اپنے پاس، کسی کو بتانا نہیں. لہذا ان کا نام پڑ گیا صاحب و سر نبی، یہ نبی کے رازدان ہیں، ان کے پاس ایک راز ہے حضور کا. اب سنیے حضرت عمر ان سے کہتے ہیں، ان سے تو کب اللہ یا حذیفہ، اے حذیفہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا. یہ ہے احساس کا عالم ان کا، اور یہ ہے کیفیت ہماری کہ جیسے یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، یہ شے ہی کچھ اور ہے، ان کے سروں پہ سینگ ہوتے ہوں گے، یہ کوئی علیحدہ سے پہچانے جاتے ہوں گے، یہ نہیں احساس ہوتا کہ یہ داستان ہماری ہے، یہ ساری کہانی ہماری ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی. کوئی کم کوئی بیش ہم میں سے ہر شخص اسی کیفیت میں مبتلا ہے. وہ ترازو ذرا لگاؤ تو صحیح، تولو اس میں اپنے آپ کو. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اس ترازو میں اپنے آپ کو تولو، ہر شخص تول سکتا ہے، ایک دوسرے کو نہ تولیے، اپنے آپ کو تولیے. بل الانسان على نفسه بصیرہ، انسان کو بصیرت اپنی حالت پر حاصل ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں، کتنے پانی میں ہوں. دوسرے کے دلی کیفیت کو وہ نہیں جان سکتا، دوسرے سے معاملہ ہوگا اس کے ظاہر کے اعتبار سے، اور اپنے باطن میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اب آئیے چوتھا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں. اگر اس آیت سے یا ان 15 آیات سے کوئی احساس بیدار ہوا ہو، کوئی انٹروسپیکشن کی صلاحیت توفیق ملی ہو کہ اپنے اندر جھانکا ہو، اپنے غریبان میں کوئی اصلاح کا جذبہ ابھرا ہو، تو یہ جان لیجئے کہ یہ لمحہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی. یہ انکشاف کا لمحہ، حقیقت کا انکشاف جب ہوتا ہے، اس کو اگر فوری طور پر اس لمحے کو آپ امر نہ بنا لیں گے، اٹرنل نہ بنائیں گے، تو وہ گزر جائے گا. اور یہ گزر جانے والی کیفیت جو ہے، یہ ہمیشہ کے لیے پھر انسان کو اللہ تعالی کی توفیق سے محروم کر دیتی. اس انداز میں اب ذرا جھنجھوڑ کر پوچھا جا رہا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائے ان کے دل؟ الم یان للذین آمنوا، دیکھیے شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ تاخیر، تعویل. ابھی ذرا یہ کام کر لیں، ابھی یہ کر لیں، ابھی یہ ذمہ داریاں ہیں، ابھی وہ ذمہ داریاں ہیں، بچیاں جوان ہیں ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ابھی تو اولاد کی پرورش ہے، تعلیم پر بڑے اخراجات ہیں، ابھی فلاں ہے، ابھی فلاں ہے. اس سب سے ذرا فارغ ہو لوں، پھر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دوں. اب اس میں ٹریپ کیا ہے شیطان کی طرف سے؟ پہلی بات تو یہ کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر، دنیا کا وہ کام کبھی ختم نہیں ہوتا، ایک کے بعد دوسرا. یہ پیاس کے مانندے کہ ایک چھلکا اترتا ہے تو دوسرا چھلکا اندر سے برآمد، چھیلتے جائیے، ختم کبھی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ ضمانت کون سی ہے، کہ کتنی عمر ہے آپ کے پاس؟ موت جیسی حتمی اور یقینی چیز، لیکن اس کا وقت سب سے زیادہ غیر یقینی. اس کے حتمی اور یقینی ہونے کا عالم تو یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ خدا کے منکر تو پیدا ہوئے اور آج بھی ہے، موت کا منکر تو آج تک کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. موت تو ایسی حقیقت ہے، لیکن کچھ پتا نہیں میری موت آئی کھڑی ہو، یہاں سے نیچے اترے اور گھر پہنچنا نصیب نہ ہو، لاش پہنچے، کیا پتا. تو دو تو یہ باتیں رکھیے، اور تیسری بات یہ، جب یہ سب کچھ کر کے آپ فارغ ہو جائیں گے تو آپ کے اندر رہ کیا جائے گا؟ بالفرض رہ بھی جائیں آپ تو وہ توانائیاں تو ختم، وہ ہمتیں، وہ جو قوتوں کا دور ہے وہ تو گیا، کریں گے کیا؟ تو یہ وہ جو ہے تاخیر اور تعویق. یہی بات کہی تھی بڑے پیارے انداز میں حضرت کعب ابن مالک نے. حضرت کعب ابن مالک ان تین صحابہ میں سے ہیں کہ وہ تھے صادق الایمان، معاذ اللہ منافق نہیں تھے،
لیکن وہ بھی نہیں جا سکے غزوہ تبوک میں. حضور واپس آئے تو آپ نے اب لوگوں کے ایکسپلینیشنز کال کی، اس لیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اصل میں اعلان عام تھا ہر مومن کے لیے نکلنا فرض، لہذا جو نہیں گئے تھے ان سے آپ نے ایکسپلینیشن کال کی. اب منافق تو آیا، اس نے جھٹ پر جھوٹ بولا اور قسم کھائی، حضور نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ. یہ جو آئے تین صحابہ، انہوں نے کہا کہ حضور زبان ہمارے پاس بھی ہے، باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، لیکن کعب ابن مالک کے الفاظ ہیں کہ میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند اور توانا میں اس زمانے میں تھا کبھی نہ تھا، اور جتنا مالدار میں اس زمانے میں تھا کبھی نہ تھا، یعنی میرے پاس کوئی عذر نہیں، میرے پاس اونٹنی ایک سے ایک اچھی سفر کے لیے موجود، میری صحت بھی بالکل ٹھیک. حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا کام؟ کعب نے کہا حضور مجھے شیطان نے ورغلایا، اس نے مجھے یہ لوڑی دی کہ ابھی چل رہے ہیں حضور چلنے دو، تمہاری اونٹنی جو ہے سانڈنی وہ بڑی تکڑی ہے، بڑی تیز رفتار ہے، تو دو چار دن اور یہ گھر کی ٹھنڈی چھاؤ، اہل و عیال کے اندر لطف لے لو اس کا، تپتی راہیں مجھ کو پکارے اور دامن پکڑے چھاؤ گھنیری، تو ذرا تیزی سے دوڑ کر تیز رفتاری سے جا کے حضور سے مل جانا. یہ ہے شیطان کا وسوسہ، یہ نکاح کے نہیں جانا. اگر یہ بات کہتا تو وہ فوراً ریوولٹ کرتی طبیعت حضرت کعب ابن مالک کی، لیکن کہا صرف یہ ہے نا، یعنی شوگر کوٹڈ پل، کہ یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں جانا ہے، جانا ضرور جانا، احساس فرض ہے، ایمان کا تقاضا ہے، لیکن کیا ہے ذرا دو چار دن اور اس ٹھنڈی چھاؤں کا لطف لے لو، ذرا تیز رفتاری سے، یہ تو لشکر ہے، 30,000 کا لشکر موو کرے گا تو سلولی کرے گا نا. بس یہ کہتے ہیں کہ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ابھی ایک دو دن اور، اچانک مجھ پر ایک روز یہ منکشف ہوا کہ اب تو میں کتنا بھی دوڑ لوں نہیں پہنچ سکتا. میں رہ گیا. حضور نے ان کو سزا دی 40 دن کا مقاطعہ، کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرے، منافق کو کوئی سزا نہیں، جائے دفع ہو، لیکن اہل ایمان کے لیے سزا ہے، کیونکہ ان کے دل پر جو میل آ گیا ہے اسے اتارنا ہے. تو یہ تاخیر و تعویق ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، اس کو ذہن میں رکھیے. جب انسان کو اپنے فرض کا صحیح احساس ہو جائے، تصور واضح ہو جائے، پہچان جائے اپنے فرض کو، اور دل میں ایک ارادہ ابھرے، اگر اس وقت کسی تاخیر اور تعویق اور کسی التوا میں اس کو ڈال دیا، تو جان لیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، سورہ انعام کی آیت نمبر 110 ہے، نواں پارہ اس پر ختم ہوتا ہے، کبھی جا کر ذرا اس آیت کو پڑھیے گا، بہت کپ کپ کی تاریخ کرنے والی آیت ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ہم ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے، ان کے دلوں کو پھیر دیں گے، کیونکہ یہ پہلی بار ایمان نہیں لائے. جس وقت حقیقت کا انکشاف ہو کہ یہ حق ہے، بات صحیح ہے، فوراً اگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کی نگاہوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان لائے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں ان کی سرکشی میں، جائیں بھٹکتے پھر. یہ سزا ملتی ہے دنیا میں اس لمحے سے اعراض کرنے، یہ انداز ہے جو یہاں پر آیا ہے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا آ نہیں گیا ہے وقت اہل ایمان کے لیے، کس چیز کے منتظر کہ جھک جائے ان کے دل؟ اب نوٹ کیجئے، کس چیز کے لیے جھک جائے؟ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اللہ کی یاد کے لیے اور جو کچھ حق میں سے نازل ہوا ہے اس کے لیے. یہاں واو جو آ رہا ہے، یا تو یہ واو عطف ہے یا واو تفسیری ہے، واو بیان جس کو کہتے ہیں، واو تفسیری یا واو بیان کا ہم ترجمہ کریں گے تو یعنی، یعنی کیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے، یعنی جو کچھ حق میں سے نازل ہوا اس کے لیے. یہ ہے وہ اصل شے، یہ قرآن مجید، جو جس کے سامنے دل جھکیں. وہی بات جو پہلے کہہ دی تھی کہ ایمان کا منبع اور سرچشمہ یہ ہے. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. یہ ہے وہ شے کہ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے، یہ ہے وہ شے جو دلوں کے اندر ایمان کی جوت جگاتی ہے. اگر اس کو باب عطف مانے تب بھی ذکر اللہ عام ہو جائے گا، لیکن عام پر خاص کا عطف ہوگا یہ کہ خاص طور پر جو کچھ کے نازل ہوا ہے قرآن میں سے. ویسے یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو الذکر کہتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اب یہاں سے بات شروع ہو گئی ہے میری، وہ قرآنی تصوف کیا ہے، یہ بات اب شروع ہوئی. میں نے آج خاص طور پر یہ عنوان کس لیے دیا ہے، پہلے میں ایک اصطلاح استعمال کرتا رہا ہوں سلوک قرآنی، یہاں سے سلوک قرآنی کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ جو جاگ گیا ہو، جسے ہوش آ گئی ہو، جس پر انکشاف حقیقت ہو گیا ہو، وہ فوراً بسم اللہ کرے اور سفر کا آغاز کرے، تاخیر نہ کرے. اور سفر کا آغاز کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ذکر الہی میں دل کا جھک جانا، قلب میں جھکاؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے ذکر الہی سے. اور وہ ذکر الہی عام رکھیں گے اگر، تو اس میں عطف الخاص علی العام میں ہوگا قرآن مجید، اور اگر واو کو رکھیں گے یہاں واو بیانیہ، تو یقیناً اس سے مراد ہے اسی قرآن کے لیے جھکاؤ مطلوب. یہاں ذرا یہ بات جان لیجئے، اب یہ تمہیداً میں کر رہا ہوں، تصوف کی ایک سطح وہ ہے جہاں وحدت الوجود اور وحدت الشہود زیر بحث آتے ہیں، لیکن یہ جان لیجئے وہ تصوف کا میدان نہیں ہے، وہ فلسفے کا میدان ہے. یہ تو صرف ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے کہ اسلام کے اصل فلسفی بھی وہی تھے کہ جو صوفیاء تھے، لہذا صوفیاء نے اس سے بھی بحث کی، اس لیے مغالطہ ہو گیا کہ وہ تصوف کا کوئی جزو لازم ہے، ہرگز نہیں. وہ ہے فلسفے کی بات، جس کو فلسفے سے کوئی شغف نہ ہو اس کے لیے قطعاً اس میدان میں کوئی قدم رکھنے کی کوئی حاجت ہی نہیں. تصوف اصل میں جس چیز کا نام ہے اس کے لیے اصل لفظ ہے سلوک، چلنا. شریعت کے کیا معنی؟ چلنا. شارع کسے کہتے ہیں؟ راستے کو. یہ شارع عام نہیں ہے. طریقت کے کیا معنی؟ چلنا. طریق کسے کہتے ہیں؟ ابن الطریق، راستے کا چلنے والا. یہ سارے دونوں جو ہیں، طریقت شریعت، یہ دونوں ہیں سلوک کے دو پہلو. تصوف جو ہے عملی تصوف، اس کا اصل موضوع یہ ہے. وہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارے صوفیاء جو گزرے ہیں یہ علمی اور عقلی اعتبار سے بھی بہت بلندیوں پر فائز تھے، یہ فلسفے کی چوٹیوں پر تھے، یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اس سے بھی بحث. لیکن وہ کوئی تصوف کا یا سلوک کا جزو لازم نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. یہی وجہ دیکھیے اس میں، وہ بحث تو آ گئی معرفت خداوندی کی بحث میں، وہ آئی اور ختم ہوئی، ہو الاول والآخر والظاہر والباطن. جس کی وہ سطح نہ ہو اس کے لیے حضور نے ایک بڑا صاف سا نسخہ، سادہ سا نسخہ بیان کر دیا ہے اس آیت پر سے گزرنے کا. وہ کیا ہے؟ اپنے ذہن میں یہ تصور قائم کر لو، ہو الاول فلیس قبلہ شیئن، وہو الآخر فلیس بعدہ شیئن، وہو الظاہر فلیس فوقہ شیئن، وہو الباطن فلیس دونک شیئن. یہاں یہ تصور جو ہے یہ تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا. آگے چلیے. ہاں، جن کی ہے وہ ذہنی سطح جو حقیقت و ماہیت وجود کے مسئلے میں سرگرداں ہو، یہ گورکھ دھندہ ہے کیا؟ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ اب جس کے سامنے آ گیا یہ مسئلہ، وہ ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے وہ ہے وہ وحدت الشہود، وحدت الوجود. وحدت الشہود طریقت سے قریب تر ہے وحدت الشہود کے لیے، وحدت الوجود کے لیے زیادہ صحیح لفظ جو ہمارے صوفیہ استعمال کرتے رہے وہ تیسرا لفظ ہے حقیقت. انہوں نے تین لیولز معین کیے، شریعت، طریقت، حقیقت. حقیقت الاشیاء کما ہیا، چوٹی کی ذہنی اور فکری صلاحیتیں رکھنے والے لوگوں کے لیے، لہذا اسے علیحدہ رکھا. اب جو بات آ رہی ہے وہ ہے در حقیقت سلوک قرآن. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے، شریعت اور طریقت در حقیقت بالکل سائڈ بائی سائڈ. صرف یہ کہ جو ظاہری پہلو ہے کسی بھی دینی عمل کا
اس سے شریعت بحث کرتی ہے، جو اس کی باطنی روح ہے اس سے طریقت بحث کرتی ہے. نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے لیے وضو کس طرح ہوگی، وضو کی شرائط کیا ہے، وضو ٹوٹتی کن چیزوں سے ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شریعت کی ہو جائے. لیکن نماز میں حضور قلب چاہیے، نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، نماز میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. نماز میں جب انسان سجدہ کرے تو یہ محسوس کرے کہ میں نے اپنے سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیے ہیں. یہ کیفیات پیدا کرنا یہ طریقت ہے. یہ تو بالکل ایک ساتھ کی چیزیں ہیں، ان میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. صرف یہ کہ ہمارے ہاں وہ فنون علیحدہ ہو گئے کہ جنہوں نے وہ قانونی اور ظاہری پہلوؤں سے متعلق بحثیں کی وہ فقہا ہو گئے، وہ شریعت کے ماہرین ہو گئے. اور جنہوں نے قلب میں ان کیفیات کو پیدا کرنے کا ایک فن جو ہے اس کو اپنا مشغلہ بنایا، وہ ہو گئے اصحاب طریقت، وہ ہو گئے وہ اصحاب رشد و ہدایت، کہ وہ مرشد بنے اور لوگوں نے ان کے ساتھ وہ تعلق قائم کیا، بیعت کی، مرید ہوئے اور اس طریقے سے اپنے باطن کا تزکیہ کرایا. تو یہ دو شعبے علیحدہ ہونے سے مغالطے ہوئے، ورنہ اصل میں یہ دونوں بالکل سائڈ بائی سائڈ. اور اگر بات سمجھ لی ہو چونکہ جو حضرات سورہ حج کی اس آخری رکوع کے درس میں شریک رہے ہیں ان کو بھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا کوریلیٹ کر لیں. ایک ہے یہ سطح کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ مان لیا، پورا کر دیا، جس کو آپ انگریزی میں کیا کہیں گے، ٹو دی لیٹر، جو حکم ہے جو بھی اس کا تقاضا ہے پورا کر دیا. یہ ہے پہلی سطح، یہ ہے شریعت کی سطح. حدیث جبرائیل میں جوڑیے تو یہ ہے اسلام کی سطح. یہاں پر کلمہ طیبہ کا کیا مفہوم ہوگا؟ لا معبود الا اللہ، حاکم اللہ ہے. اور اس سے اوپر کوئی شخص چلے گا تو پھر وہ جو میں نے وہاں مسلسل گردان کی کئی بار، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، یہ ہے ایمان کی سطح، یہ ہے طریقت کی سطح. اسی لیے وہ آیت میں نے بار بار سنائی تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب یہ کیفیت قلب میں پیدا ہو جائے گی کہ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، یہ طریقت ہے. اور تیسرا لیول پھر وہ ہے جو یہاں آیا ہو الاول والآخر میں، لا موجود الا اللہ، یہ حقیقت ہے. تو میں نے کئی اعتبارات سے آپ کو یہ کوریلیشن کر دی. اصل میں اصطلاحات مختلف استعمال کرنے کی وجہ سے مغایرت ہو جاتی ہے. حدیث جبرائیل میں آئیے، وہاں بھی تین سطحیں ہیں، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. یہ احسان کیا ہے؟ یہ ہے وہ بلند ترین مقام. اور جس چیز کو ہم تصوف کہتے ہیں، بدقسمتی سے چونکہ ہم نے کچھ غلط اصطلاحات استعمال کر لی، یہ تصوف اصطلاح غلط ہے. اصل میں دین کی اصطلاح تھی احسان، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. تصوف کا تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا یہ لفظ آیا کہاں سے ہے، یہ صوف سے بنا کہ صفا سے بنا. اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ تو گریک ورڈ ہے صوفی، تھیوسوفی، فلوسوفی، تو یہ وہاں سے تصوف بنا. تو یہ سوفسٹری، یہ جو انگلش میں الفاظ آئے ہیں اس سے، تو اس سے یہ لفظ بنا ہے. واللہ عالم میں اس بحث کے اس وقت نہیں جانا چاہتا. تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہم نے ایک ایلین، ایک ٹرم جو ہے وہ اختیار کر لی، اور اس کے لیے پھر ایلین چیزیں بھی ہم نے اس میں شامل کی، وہ نیو پلیٹونک ہو یا وہ اپنشدوں کا معاملہ ہو، ہندوؤں کی ریاضتیں اور تپسیائے ہو، یہ ساری چیزیں بھی ہم نے لے لی. ورنہ یہ ہے کہ تصوف کا جو اصل موضوع ہے، اس کے جو اصل مقاصد ہیں، وہ خالص شریعت کے مقاصد ہیں، وہ خالص قرآن کے مقاصد. اس کے بغیر دین جو ہے وہ در حقیقت ایک خول ہے، بے جان بے روح، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. البتہ جب ہم نے وہ چیزیں لے لیں یونانیوں سے یا ہندیوں سے تو وہ تصوف ہو گیا پیسیو تصوف، سلانے والا تصوف، بس تسبیح اور مناجات میں اور مراقبے میں گم کرنے والا تصوف. وہ تصوف پیدا نہیں ہوا جو میدان جنگ میں لائے تلوار ہاتھ میں لے کر، حالانکہ اسلام کا تصوف وہ ہے، جوش جہاد، جذبہ قتال فی سبیل اللہ، گردن کٹوانا اللہ کی راہ میں. اسلام کا تصوف وہ ایکٹیو تصوف ہے، پیسیو تصوف نہیں. وہ جذبہ عمل کو ابھارنے والا تصوف ہے، سلانے والا تصوف نہیں ہے. وہ جوش جہاد پیدا کرنے والا ہے، اس کے اندر صرف مراقبہ نہیں. یہ ہوا ہے اصل میں حادثہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ تصوف کے دشمن ہو گئے ہمارے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل کیا ہے مجھے. دونوں طرف ہے بات کچھ نہ کچھ حقیقت پر مبنی. اقبال کا وہ شعر ذرا ذہن میں لائیے، یا وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ، یا خاک کی آغوش میں تسبیح ہو مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. اور وہ ذہن میں لائیے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور. یہ ہے وہ فرق. یہ تصوف جو ہے ہمارے ہاں جس کے کرشمے یہ دیکھے گئے کہ انگریز کی حکومت میں بیٹھے ہیں، انگریز کے قانون کے تحت فیصلے کر رہے ہیں، اور کسی شیخ کے وہ مجاز بھی ہیں، خلیفہ مجاز بھی ہیں. قرآن جس کو کہتا ہے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو خدا کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. لیکن ہمارے اس تصور کی روح سے وہ تو شیخ ہے، مرشد ہے، وہ بتا رہے ہیں یہ ذکر یوں کیا کرو اور یہ مراقبے یوں کیا کرو، اور اس سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی پہنچ رہا ہے. لیکن بہترین قسم کے غلام پیدا ہو رہے ہیں. اس تصوف نے غلامی کو پرپیچویٹ کروایا. اس نے لوگوں کے اندر وہ تصور دیا ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ہمیں چونکہ نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے، ہمیں روزے رکھنے سے کوئی نہیں روکتا، تو ہم تو آزاد ہیں، اسلام آزاد ہے. یہاں تک کہہ دیا گیا یہ دارالاسلام ہے ملک، انا للہ وانا الیہ راجعون. تو یہ ہے در حقیقت وہ کہ جس تصوف نے بدنام کیا تصوف. اب سمجھیے وہ تصوف ہے کون سا؟ اسلام کا، قرآن کا ہے. وہ سب کچھ یہاں. میں اپنی اس تھوڑی سی جو تقریر ہے انٹروڈکٹری، اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر. ایک غزل ہے ان کی پوری عجیب رنگ میں ہے وہ. ایک شعر اس کا سنا دوں تاکہ دوسرے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اصل میں آپ کو سنانا دوسرا شعر ہے. شیر شو وہ سید را در تہے چنگال کش، مرد شو قسم را برسرے میدان طلب. اب یہ تو ہے نا ایک رجس، یہ بھی ایک تصوف ہے. لیکن اس کا دوسرا شعر سنانا ہے مجھے آپ کو پہلے، پھر لوگ شکایت کریں گے ترجمہ نہیں بتاتے. شیر بنو اور اپنے شکار کو اپنے پنجے کے نیچے گھسیٹو، اور مرد بنو اور جو بدلے مقابلے اسے میدان میں طلب کرو، مبارزت طلبی، پیچھے سے کوئی وار نہ کرو. مرد شو خصم را برسرے میدان طلب. اب وہ شعر سنیے. مست شو اے بے خبر لیک نزی بادہ خر، از قدح مصطفیٰ بادہ احسان طلب. مست ہو تم لیکن اس شراب سے نہیں، مصطفیٰ کے پیالے سے صلی اللہ علیہ وسلم بادہ احسان طلب کرو. وہ بادہ احسان ہے، قرآن کی بادہ احسان. واللہ یحب المحسنین، وہ بادہ احسان ہے جبریل نے جس کی وضاحت کی. جبریل کے سوال پر حضور نے وضاحت کی، اخبرنی عن الاحسان. حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، یا ایک روایت میں ان تعمل للہ کانک تراہ، اللہ کے لیے اس طرح برسر عمل ہو جاؤ گویا کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یقین کی اس کیفیت کے ساتھ جب انسان دین کے ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے. تو یہ ہے بادہ احسان طلب. اب آئیے اس کا نقطہ آغاز کیا ہے. نقطہ آغاز ہے ہوش میں آنا، جاگنا. جب بھی ہو جائے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت نہیں آ گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد میں؟ اور میرے نزدیک یہ واو واو بے انیا ہے، یعنی اللہ کی ان آیات بینات کے سامنے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، یہ جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ ان صورتوں میں یہودیوں کا نصارہ کا ذکر ہے تو بطور نشان عبرت، اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کے مانند جنہیں دی گئی تھی کتاب پہلے. فطال علیہم الامد، پھر ان پر ایک طویل مدت جب گزری. فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. فکثیر منہم فاسقون، اور اب ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسقوں پر مشتمل ہے. یعنی انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، فہم بھی ہوتا ہے، لیکن دل جو ہے وہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے. یہ تاخیر و تعویق جو ہے وہ دل کو پتھر بنا کر رکھ دیتی ہے. یہ ہیلے اور بہانے جو ہے یہ انسان کو اس طریقے سے جیسے کہ پتھر مردہ ہوتا ہے اس طرح بنا دیتی ہے. بہت سے حضرات کے ذہن میں خود بخود وہ آ گئی ہوں گی، وہ سورہ بقرہ کے الفاظ آیا ہے مبارکہ کے کہ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر تمہارے دل سخت ہوئے اور اب وہ پتھروں کی طرح سخت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. اس لیے کہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو سخت ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا، لیکن انسان کا دل جب پتھر ہوتا ہے تو اس کو نرم کرنے والی کوئی شے. تو یہ تاخیر و تعویق جو ہے یہ تمہارے دلوں کو پتھر بنا دے گی. سن سن کر سن ہو جاؤ گے، سنتے رہو گے لیکن وہی کے وہی رہو گے، ہلو گے نہیں. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، یہ ہے وہ جو وارننگ دی جا رہی ہے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. آج وہی فسق اور فجور جو ہے آپ کو اپنے یہاں نظر آ رہا ہے، اکثریت کن پر مشتمل ہے؟ جائزہ لے لیجیے. یہاں ایک بات اور میں بیان کرتا چلوں، جو تمہید میں نے عرض کیا شدت احساس حضرت عمر کی کیا تھی کہ شک ہو رہا ہے کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں تھا. اب حضرت ابوبکر کا واقعہ سن لیجیے، اب ان سے اوپر تو کوئی نہیں. حضرت عمر کے بارے میں تو پھر بھی خیال ہو سکتا ہے کہ ان سے اوپر ایک ہے، ابوبکر سے اوپر تو کوئی نہیں سوائے نبی کے. ان کا سنیے، ایک مرتبہ ان کے عہد خلافت میں کچھ لوگ باہر سے آئے، وفد آیا، ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا گیا. دربار خلافت ہے، وہ لوگ بیٹھے ہیں. اب دعوت قرآن کی پیش کرنی ہے تو قرآن ہی سے کرنی ہے، اسلام کی دعوت. ان لوگوں کے دلوں پر کچھ اس طرح جا کر وہ لگی آیات کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور یہ نقشہ قرآن میں بھی ہے، ساتویں پارے کی پہلی آیت. حضور کے زمانے میں بھی یہ ہوا تھا، نجران کا وفد جب آیا تھا، جب آیات قرآنیاں سنائی گئیں تو یہ کیفیت ان کی ہو گئی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب انہوں نے سنا وہ کچھ کہ جو نازل کیا گیا رسول پر، تو تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو کہ وہ آنسوؤں سے بہ نکلی. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہ کیفیت ان کی بھی ہوئی. اس پر کیا فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه؟ فرماتے ہیں هَكَذَا كُنَّا حتیٰ قست القلوب. یہی حال ہمارا بھی تھا، قرآن کو سنتے ہی ایسے ہی رقت داری ہو جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. یہ دل کی سختی کا احساس ابوبکر کو ہو رہا، حالانکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم اپنے دل کی سختیوں کو قیاس نہیں کر سکتے اس پر، لیکن یہ شدت احساس ہے کہ لفظ یہ استعمال کیا ہے. هكذا كنا حتیٰ قست القلوب، یہ وہی بات ہے جو حضور فرماتے ہیں کہ انہ لا یغانو علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے. وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، اور میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ. لیکن ہم حضور کے قلب کے حجاب کو اپنے قلب کے حجاب پر قیاس نہیں کر سکتے، یہ قیاس مال فارغ ہو جائے گا، اسے اور. اب جب یہ کیفیت پیدا ہوئی تو پہلی بات جو بتائی، دیکھیے انسان جب دیکھتا ہے، میں نے وہ جو شعر آپ کو سنایا تھا کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، انسان کے سامنے دین کے فرائض آ رہے ہیں، دین کا تصور آ رہا ہے، تب کی راہیں مجھ کو پکارے. جب اندر جھانکتا ہے تو دل میں سختی نظر آ رہی ہے، دل کی زمین ویران نظر آتی ہے، بنجر نظر آ رہی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، خاک اڑ رہی ہے. تو جو مایوسی کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس کے ازالے کے لیے فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. مایوس نہ ہو، جان لو اللہ تعالی زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. زمین بنجر پڑی ہوتی ہے، بے آب و گیا ہوتی ہے، کوئی زندگی کے آثار نہیں ہوتے، ہم بارش برساتے ہیں اسی زندگی اسی زمین میں، زندگی ہی زندگی ہے موجودن ساقی. یہ ساقی نامہ جگر کا جو ہے، جب شراب سے توبہ کر لی تھی تو پھر جو ساقی نامہ لکھا ہے، کتنا پاکیزہ ساقی نامہ ہے. اس کا یہ شعر ہے، رگوں میں بھی کبھی سہبا ہی سہبا رقص کرتی تھی، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجودن ساقی. کہ بھائی ہمارے رگوں میں شراب دوڑا کرتی تھی، اب زندگی دوڑ رہی ہے. تو وہی زمین کے جہاں خاک اڑ رہی تھی بنجر، کوئی زندگی کے آثار نہیں، بے آب ہو گیا، جہاں کچھ ہے نہیں، پرندے نے کیا لینے آنا ہے، وہاں تو حشرات الارض بھی نظر نہیں آئیں گے. لیکن بارش ہوئی اور معلوم ہوا اب، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجودن ساقی. تو جب ہم دلوں کی، جب ہم زمین کی اس موت کو زندگی سے بدل دیتے ہیں تو گھبراؤ نہیں. اگر تمہیں اپنے کشتے قلب میں نظر آ رہی ہے ویرانی تو گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے حیات تازہ عطا کرتا ہے. یہ ہے کسی کا کوئی شاگرد ہے یا کوئی آپ کے زیر تربیت ہے، اگر اس کی ہمت جواب دے رہی ہو تو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، گھبراؤ نہیں، ہمت نہ ہارو. اللہ کی تائید اور توفیق کے سارے سفر کا آغاز. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتھا. اب سوچیے اگر یہ ربط آپ کے ذہن میں نہ ہو تو حشر کہے گا بڑی المل بے جوڑ سی بات ہے، یہ زمین کا زندہ ہونا یا کیا، یہ کہاں کون سا ایگریکلچر کا مسئلہ یہاں آ گیا، کہاں سے کہاں جو ہے قرآن مجید جو ہے چھلانگ لگا رہا ہے. لیکن آپ کو مضمون کی ڈوری ہاتھ میں آئی ہوئی ہو، وہ ہاتھ جو پروئے ہوئے ہیں موتی جس ڈوری میں، وہ ڈوری ہاتھ میں آئی ہوئی ہو تو یہ معلوم ہوگا موتی پروئے ہوئے ہیں. ایک کے بعد دوسری جو ہے وہ ایک انتہائی گہرے اور منطقی اور عقلی رب کے ساتھ، وہ جو شاید جگری کا یہ شعر ہے کہ رب سے نہ کم اسی بے ربط یہ تقریر میں ہے. یہ قرآن مجید کے بارے میں کچھ لوگوں نے جو زیادہ تدبر نہیں کر سکے کہہ دیا کہ یہ خامخواہ کا تکلف ہے قرآنی آیات کے مابین رب تلاش کرنا. تقاصر عنہ افہام الرجالی، چونکہ خود ان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ پائی انہوں نے انکار ہی کر دیا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کلام کسی انسان کا بے ربط ہو تو ہم کہتے ہیں پاگل ہو گیا. ایک جملہ ابھی بولا، مشرق کا ایک مغرب کا بول رہا ہے، اس میں ربط ہی نہیں تو پاگل ہے کہ نہیں. لیکن وہ چیز جو ہے وہ صفت ہم نے سمجھی ہے کلام اللہ کے بارے میں، ما قدر اللہ بقدری، انہوں نے اندازہ نہ کیا اللہ کا جیسا کہ اس کے اندازے کا حق تھا. یہ ہے کہ تدبر کی ضرورت ہے. اس سورت کے مرکزی مضمون کو پکڑیے کہ ہے کیا. وہ لکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو چیپٹر کی طرح، کہ جیسے کتاب کی چیپٹر، کوئی کتاب دنیاوی جو ہے اس میں چیپٹر اوپر لکھا ہوا مل گیا، نہیں. وہ تدبر سے معلوم ہوگا کہ یہاں موضوع کیا ہے، مخاطب کون ہے، بات کن سے ہو رہی ہے، پھر رب جو ہے وہ واضح ہوتا چلا جائے. اچھا، زمین میں اگر تم چاہتے ہو کہ اس سے فصل لو تو ہل چلاتے ہو کہ نہیں؟ اب اگر تم نے کمر ہمت کس لی ہے، سلوک قرآنی اس راستے پر چلنا ہے تو ایک ہل چلانا پڑے گا. یوں زبردستی اللہ جو ہے دل کو زندہ کر دے تو پھر تو یہ سب کے دلوں کو زندہ کر سکتا ہے. وہ ابو جہل کے دل کے اندر بھی ایمان کی بہار لا سکتا تھا، لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ اس نے یہ دنیا بنائی ہے اس راستے پر کہ انسان اپنی محنت سے، لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یرى، نہیں ہے کسی کے لیے مگر وہی کچھ کہ جس کے لیے اس نے محنت کی. تو محنت کے بغیر نہیں ہوگا. لیکن محنت کون سی ہے؟ اب یہاں پر یہ ہے بات اصل سمجھنے کی. ایک تو ہمارے مروجہ تصوف سے جو تصوف میں بیان کر رہا ہوں اس کا فرق آ چکا. پہلا یہ کہ اصل ذکر قرآن ہے، اور ہم نے ذکر جو ہے وہ کچھ اور چیزیں ایجاد کر کے قرآن سے جو ہے جو ہمارا تعلق تھا وہ کمزور پڑا. اصل ذکر جو قرآن نے بتایا تھا، تہجد ومن اللیل فتہجد بہ، رات کے ایک حصے میں جاگو اس کے ساتھ، بہی مجرد تہجد نہیں، قرآن کے ساتھ تہجد. کھڑے رہو رات کو تو کس لیے؟ میں نے وہ بیان کی تھی اپنی اس تقریر میں اختصار کے ساتھ، قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومن قسم منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اب ایک شخص پابندی سے تہجد پڑھ رہا ہے 8 رکعتیں 12 منٹ میں، اور کتنے لگیں گے، اور سمجھ رہا میں حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. وہاں آپ کو ملتا ہے کہ 1 رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، 5.25 پارے پڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاؤں پر حرم آ رہا ہے، اور یہ کون ہے جس کے قلب پر قرآن لکھا ہوا ہے؟ ہم اسے آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن، جس کے وجود میں قرآن فرائض کیے ہوئے، جو قرآن مجسم ہے، جو قرآن ناطق ہے، اس کا تو قرآن کے ساتھ یہ ہے. اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تہجد پڑھ لی، سنت پوری ہو گئی، 12 رکعت 8 رکعت 12 نہیں تو 16 منٹ، اس کے بعد اگر کیا بھی تو ذکر اپنے کسی طریقے سے کیا، جس کا کہ کوئی ثبوت محمد رسول اللہ سے ملتا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب راستہ جدا ہوگا تو ثمرات بھی تو جدا ہوں گے، نتائج جدا ہوں گے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ کہ یہ حل کون سا ہے؟ تجوریوں کے تو رکھو اپنے دروازے بند اور نفلوں کے ڈھیر لگا دو. صبح کو آپ نے چاشت کی نماز بھی پڑھ لی، اشراق بھی ہو گئی. ایک راستہ یہ بتایا گیا ہے، یہ ہے وہ بائی پاس کرنے والے تھے، گجرا والے کا بائی پاس، اور اب تو گجرات کا بھی بائی پاس ہو گیا ہے. قرآن جن چیزوں کو بتاتا ہے اس سے بائی پاس کرنے والے راستے ہمارے. قرآن نے وہ حل بتایا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. سب سے بڑی مصیبت یہ مال ہے، یہ دولت ہے، اس کو نکالو. اس کی محبت دل میں اگر رہی تو تہجدوں کے ڈھیر اور چاشت کے انبار تمہاری شخصیت میں وہ تبدیلی نہیں لا سکتے کہ جو اسلام میں مطلوب. وہ اقبال کے اشعار سنائے تھے نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، مصرع جو ہے پورا کا پورا آیت سے لے آئے گا. قرآن ایسے چیلنجنگ انداز میں کہتا ہے، جس دل میں مال کی محبت ہے خیر اس میں آ ہی نہیں سکتا. صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے، سارا زور مال پہ ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت عطار جو ہے، فرید الدین عطار رحمت اللہ نے، ان کی تبدیلی کہاں سے ہوئی تھی؟ اب پتہ نہیں کہانی ہے کہ واقعہ ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن جو بھی کچھ ہے آخر قصص بھی ہوتے ہیں اور تمثیلات بھی ہوتے ہیں، اگر وہ واقعہ نہیں تو تمثیل سمجھ لیے. بڑی دکان تھی، بڑی بھاری، سامنے آ کر کوئی ملنگ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یہ تمہاری جان کیسے نکلے گی، کن چیزوں میں پھنسے بیٹھے ہو، دنیا کیسے چھوڑو گے، مرو گے کیسے؟ ان کا جیسے تم مرو گے ویسے مرے گے، جواب تو ترکی بترکی. اس نے کہتے ہیں کہ وہ فوراً کوئی چیخ ماری اور سڑک پر وہ گرا اور ختم ہوا. اب ان کی زندگی میں انقلاب آیا، فوراً اپنی وہ ساری دکان، وہ سارا اثاثہ اللہ کی راہ میں دیا اور دکھے. ویسے یہ میں کر دوں کہ مسنون جو ہے حضور کو اگر ہم آئیڈیل لیں گے تو یہ چیز وہاں نظر نہیں آتی. وہاں یہ ہے کہ یہ رہے، دل نہ لگے اس سے، اور تیار رہے ہر وقت کے جب مرحلہ آئے دے دے. لیکن یہ کہ بہرحال ایمفسس اسی چیز پر ہے، یہ اگر رہی اور یہ اگر اس کی محبت دل میں رہی، رہنا بھی برا نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہم اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ارد گرد ہے. بالفعل نظری اعتبار سے اگر ایسا ہو جائے کہ دل میں نہ ہو باہر ہو، تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے. تیار رہے آدمی اس کو کہ جب جتنا تقاضا جتنا مرحلہ آئے فوراً دے. ابو بکر غزوہ تبوک میں سب کچھ، پہلے تو وہ سارا ان کا سرمایہ برف کی طرح پگھلا، 40,000 درہم کا اثاثہ تھا جب اسلام لائے ہیں. 13 سال میں حضور کی رفاقت میں اور اہل ایمان پر جو کچھ صرف کیا، اب وہ پونجی اتنی سی تھی جسے باندھ کر اپنے ساتھ ہی لے گئے حضور کے، کچھ نہیں اور. گھر میں بیٹیاں ہیں، عائشہ ہے، اسماء ہے، والدہ ہے، والد ابو قحافہ ہے، ابو قحافہ نابینا ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا غصے میں آ کر، اس وقت تک اسلام بھی نہیں لائے تھے، چلا گیا وہ ابو بکر کو چھوڑ کر بھی گیا کہ نہیں،
حضرت اسماء نے کیا کیا؟ کچھ روڑے کنکر لے کر ایک رومال میں باندھے اور دادا کا ہاتھ پھروایا کہ نہیں یہ چھوڑ کر گئے، یہ کچھ نہیں چھوڑا. یہ صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا ابو بکر کی زندگی میں کہ کچھ نہیں چھوڑا، حالانکہ چھوڑ تو گئے اہل و عیال، لیکن جو بھی ہے وہ بھی اب محمد کے ساتھ جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اندیکھی دنیا کی طرف جا رہے ہیں. انی ذاہب الی ربی سیہدین، کیا پتا ان فورسین کیا حالات واقعات پیش آئے، جو کچھ ہے وہ لے کر گئے. اور حضور کا کیا عالم ہے یہ بھی سن لیجئے، وہ تو چونکہ انتظار تھا حضور کو تو کہ کب اللہ تعالی کی طرف سے واضح اجازت آئے تو میں چلوں. رسول نہیں ہل سکتا جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے. تو بار بار حضرت ابو بکر پوچھتے تھے کہ حضور اجازت آئی، وہ فرماتے نہیں. اچانک ایک روز حضرت عائشہ فرماتی ہم نے دیکھا دوپہر میں چلے آ رہے ہیں حضور. یہ بڑا ایک عرب کے ویسے بھی تہذیب کے اعتبار سے یہ چیز جو ہے بہت ہی غیر معمولی، دوپہر میں آنا اور دھوپ. حضور نے آتے خبر دی کہ اجازت ہو گئی ہے ہجرت کی. اب بڑے خوشی سے کہتے ہیں حضرت ابو بکر حضور میں نے دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں خوب کھلا پلا کے. امید تو یہ تھی کہ شاباش ملے گی، محبوب خوش ہوں گے. حضور کا جواب لگا ہے جا کر دل پہ ابو بکر کے. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابو بکر، لیکن میں ایک اونٹنی کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابو بکر رو پڑے کہ حضور کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے، یعنی آپ میرے ساتھ یہ مغایرت برت. بہرحال یہ اس وقت بھی ہوا اور پھر تبوک کے موقع پر ہوا کہ جو کچھ تھا لائے. تو یہ ہے وہ اس ایک دعوت اور تحریک کے ساتھ چلنے والا مرحلہ، وہ ہے ایک اس سے علیحدہ ہٹ کر ایک انڈیویجول، ایک وقتی سی کیفیت سے ایک انقلابی تبدیلی. لیکن دونوں میں قدرے مشترک یہ ہے کہ جب تک یہ مرحلہ سر نہیں ہوگا، یہ بریک ہے، مال کی محبت بریک ہے، اس بریک کے ہوتے ہوئے گاڑی چلے گی نہیں. آپ کتنا ہی دبا لیجئے ایکسلریٹر کو، گاڑی نہیں چلے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریک لگا ہوا مال کی محبت. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَى. گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا انسان. گھاٹی کون سی ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. کسی گردن کا چھڑا دینا، کسی یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو، مسکین کو جو خاک میں رل رہا ہو کھانا کھلانا، کب؟ اس وقت نہیں جب لاکھوں کی جوری میں ہے تو لنگر کھول دیا آپ نے، جب قحط کے دن ہو اور اپنی جان کے لانے پڑ رہے ہیں. فی یومن ذی مسغبہ، کروڑ پتی جو ہے وہ یتیم خانے کھول دیں اور سمجھے کہ ہم اس سطح کو پہنچ گئے، وہ بات نہیں. جب نظر آ رہا ہو کہ میرا راشن خود ختم ہو رہا ہے. تو یہ ہے اصل میں سلوک قرآنی کا پہلا قدم. نقطۂ آغاز تو وہ ہے نا، انکشاف، ہوش میں آنا، جاگنا. پہلا قدم ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. اچھا یہاں دو چیزیں کیوں آئی، یہ بھی نوٹ کر لیجئے. مال کے خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں ہمارے دین میں. ایک مد ہے غربا، مساکین، یتامہ، فقراء، سائلین، ان پر جو صرف ہوگا وہ صدقہ ہے. اسی لیے زکات کو بھی قرآن میں صدقہ کہا ہے. زکات کی جو آیت ہے سورہ توبہ میں جو مصارف بیان کرتی، انما الصدقات للفقراء والمساکین. زکات کا اصل مصرف یہ ہے، اگرچہ فی سبیل اللہ بھی اس کی ایک شک ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ وہ چھوٹی شک ہے. اصل شک ہے غربا، مساکین، یتامہ، بیوہ، یہ لوگ. زکات اللہ خود تو لیتا ہی نہیں، اپنی مسجد کے بھی نہیں لگواتا. زکات اللہ نے اپنے رسول کے لیے بھی منع کر دی. لیکن دوسری مد ہے مکمل، واقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ کے دین کے لیے جو صرف کرو گے وہ اللہ کے ذمے قرض حسنا ہے. یہ جس پر شروع میں آیا تھا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا. انفاق
اور اسی کو آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. تو یہ قرض حسنا جو ہے اللہ کے دین کے نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، اقامت دین کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، یہ جو صرف کیا جائے گا یہ چونکہ اللہ کے لیے ہے، خالص دین اللہ کا ہے، اس کے لیے ہے یہ اللہ کے ذمہ قرض. باقی یہ کہ انسانوں پر جو کچھ دیا جا رہا ہے یہ ہے صدقہ. تو ان دونوں بدوں کو سامنے رکھ کر چلو. اب یہ سورہ حج کے بھی آخری وہ جو آیت تھی لاسٹ بٹ ون وفعل الخیر میں میں بیان کر چکا ہوں یہ ساری چیز کو ریلیٹ کرتے جائیے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. یہ ہے تو قرض حسنا اللہ کے ذمے لیکن وہ دگنا کیا جائے گا ان کے لیے، اور ان کے لیے اجر کریم مزید ہے. جو تم نے دیا تھا وہ تو 10 گنا یا 70 گنا یہ حاضر ہے، اور یہ کہ تم نے ہمت کی ہمارے لیے دیا اس کا اجر ہم لے. اس اجر میں تو بغیر حساب ہوتا ہے، وہ جو کچھ تم نے دیا ہے وہ تو اضافہ مضافہ مل جائے گا. اب دیکھیے اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں کلمہ ثم آ رہا ہے، نہیں والذین آمنوا. وہ ثم جو ہے وہ سورہ بلد کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، اس گھاٹی میں سے گزر کر ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ. گھاٹی میں سے گزر کر اگر ایمان، یعنی یہ اگر ہل چل چکا ہے زمین میں اور پھر ایمان کا بیج پڑے گا تو وہ ایمان پورے طور پر بارآور ہوگا، فصل لہلہائے گی. اور اگر زمین میں یہ ہل چلا نہیں ہے، کلر ہے زمین میں، شور زمین ہے، تو کتنا ہی بیج ڈال لو کوئی فائدہ نہیں، کتنا ہی اس میں آیات قرآنیاں اتار لو کوئی فائدہ نہیں، جب تک زمین کی اصلاح نہ ہو. بریک لگا ہوا ہے، کتنا ہی آپ دبا دیں اس کو لیکن یہ کہ وہ گاڑی نہیں چلے، یہ کھولنا پڑے گا. ثم کان من الذین آمنوا، یہاں وہی مضمون آ رہا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ. اس کام کو کر کے جو آئے ہیں پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ہاں صدیقیت اور شہادت کے براتب پر پائی ہو. اب یہ دو اصطلاحات آ گئی ہیں بہت اہم، مراتب چہار گانا بتائے گئے ہیں، منعم علیہم اللہ تعالی کا انعام جن پر ہوا. سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں نا اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا. ہے کون یہ؟ سورہ نساء نے اس کو کھول دیا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یہ چار مراتب ہیں منعم علیہم کے، سب سے اوپر انبیاء، پھر صدیق، پھر شہید، پھر صالحین. اب آپ دیکھیے صالحین جو ہیں، اصل میں لفظ صلاحیت کسے کہتے ہیں؟ صالحین کا مطلب کچھ اور ہے ہمارے ذہنوں میں، ذی صلاحیت، جس سے آگے بڑھنے کا اس کے اندر صلاحیت ہے، نشو و نما کی صلاحیت ہے. بیج صالح ہے، زمین صالح ہے، اب یہی تو آگے بڑھے گا. اوپر بڑھے گا شہادت کا مرتبہ، اور اوپر جائے گا صدیقیت کا مرتبہ، آگے نہیں نبوت کا دروازہ بند. لہذا یہاں درمیانی دو کا ذکر کر دیا، اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ہاں صدیق اور شہداء قرار پائے. اب ذرا ان دونوں کو سمجھ بھی لیجئے کہ ہے کیا. ہر انسان میں دو پہلو ہیں، ایک علم اور ایک عمل، ایک فکر اور ایک اس کا رویہ. صدیقین جو ہے علمی اعتبار سے بہت بلند ہوتے ہیں، فکری اور ذہنی اعتبار سے بہت بلند، اور شہداء وہ ہیں جو عملی اعتبار سے زیادہ چاق و چوبند ہوتے ہیں. اور یہ جان لیجئے کہ عام طور پر انسانوں میں یہ ایک تقسیم آپ کو ملے گی، کچھ لوگ انٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ ایکٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہنی قوا جو ہے بہت چاق و چوبند اور بیدار ہوتے ہیں، لیکن وہ میدان عمل میں اتنے نظر نہیں آئیں گے. ایک تو ہے دل کی بہادری، اس کے اعتبار سے تو ابو بکر سے بہادر کوئی تھا ہی نہیں، لیکن ویسے آپ نے کہیں پڑھا کہ ابو بکر نے فلاں پہلوان کو مار دیا، وہ ملے گا آپ کو علی کے بارے میں، حمزہ کے بارے میں. لیکن حمزہ کو ایمان لانے میں لگے 6 برس اور ابو بکر کو نہیں لگا ایک لمحہ بھی. اب فرق سمجھا آپ نے، سید الشہداء حمزہ، لیکن حمزہ کو ایمان لانے میں 6 برس لگ گئے. گھر کی بات ہے، حالانکہ چچا بھتیجے کا رشتہ، خالہ داد بھائی ہونے کا رشتہ، دودھ شریک بھائی ہونے کا رشتہ، اور طبی طور پر انتہائی محبت حضور سے، پھر بھی 6 برس ہو گئے. سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ میرے بھتیجے کو ہوا کیا تھا، اس لیے کہ طبیعت کا رخ وہ نہیں. وہ اپنا سیر ہے، شکار ہے، اپنی تلوار لی اور کمان کندھے پر رکھی، نکل گئے کئی کئی ہفتے باہر جنگلوں میں. جو حضرت اسماعیل کا نقشہ آتا ہے وہ حضرت حمزہ کا نقشہ، وہی مشغولیت، وہی دلچسپیاں. اور ابو بکر کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے، کہ ایک لحظے کا توقف نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے ذہن و فکر کے اعتبار سے وہاں پھر پہنچے ہوئے کہ دستک دے رہے تھے خود ہی. تو جو دستک دے رہا ہو دروازہ کھلنے کے بعد وہ بھی انتظار کرے گا کہ اندر جانے، وہ تو خود دستک دے رہا. تو یہ ہے اصل میں مقام صدیقیت، وہ ہے مقام شہادت. تو مختلف لوگوں میں یہ چیزیں مختلف ریشیو پروپورشن سے مل جائیں گی آپ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت نمایاں ہوں گے ادھر یا ادھر، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو میڈیوکرز ہیں ادھر کے بھی ادھر کوئی، لیکن بہرحال اگر وہ زنگ دھل گیا آئینہ قلب کا اور ایمان کے اس میں انوار جگمگا اٹھے، تو اب اپنی اپنی افتاد تباہ کے اعتبار سے اب دروازہ کھلا ہوا ہے، صدیقیت تک بھی پہنچ سکتے ہیں، شہادت تک بھی پہنچ سکتے. اگر بریک کھل گیا ہے تو گاڑی چلے گی، چلے گی کتنی، ظاہر بات ہے وہ تو جو ہارس پاور ہے اس انجن کی آخر اس کے مطابق چلے گی نا. حضور نے فرمایا الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال معدنیات کی سی ہے. اب جو اور ہے تانبے کا اس کو صاف کریں گے تو تانبا ہی بنے گا، اور جو اور ہے سونے کا اس کو صاف کریں گے سونا بنے گا، تانا سونا نہیں بن جائے گا. تو صدیقین جو ہے وہ صدیقین ہی ہے، شہداء شہداء ہی، یہ مراتب ہے. گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، لیکن یہ کہ بہرحال ان دونوں مراتب تک پہنچنے کے لیے سلوک قرآنی کی شرط لازم مال کی محبت دل سے کھرچ کر نکال دو، صدقہ اور اللہ کو قرض حسنا دے کر، تب تو یہ قدم آگے چلے گا ورنہ نہیں. اب آپ بتائیے کتنا فرق ہے سلاسل جو ہمارے ہاں چل رہے ہیں ان میں بھی یہی ایمفیسس ہے اس پر، اگر ہے تو تہنیت ہے، مبارکباد ہے، نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ کچھ مختلف مسئلہ ہے، رنگ کچھ جدا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ہے ان کا اجر بھی، وہ اس کے مستحق بھی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ اس کی تملیق ہو چکی، لام لام تملیق لام استحقاق، گویا کہ دیا جا چکا، اتنا یقینی ہے کہ جیسے ان کے قبضے میں آ چکا. لہم اجرہم ونورہم، اور نور جس کا ذکر ہو رہا تھا، جس کا ظہور ہوگا جا کر، وہ یہی تو نور ہے. یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس اقتصاد نور کا نسخہ یہ ہے، وہ سلوک قرآنی، طریقت قرآنی، وہ یہ ہے اس کا راستہ. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں وہی ہے جہنمی. یاد یہ نوٹ کیجئے کہ کفر اور تکذیب بالآیات جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ الٹ اپ خامخواہ زیادہ زور دینے کے لیے ایک ہی لفظ کو دہرایا جا رہا ہو، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. قرآن مجید میں برائے بیعت کچھ نہیں ہے. کفر کیا ہے؟ کفر کے اصل معنی دبا دینا، چھپا لینا. کفارہ کیا ہوتا ہے؟ جو گناہ کو ڈھانپ لے، کفارہ. ابھی لفظ آ جائے گا اگلی آیت میں. کاشتکار کو کفار کہا، کیوں؟ کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. فلاح کہا، کیوں؟ کہ وہ اپنے نوک، ہلکے نوک سے دھرتی کا سینہ چیرتا ہے تو فلاح ہو گیا. بیج کو زمین میں چھپاتا ہے تو کفار ہو گیا. کفر کے اصل معنی کیا ہے؟ چھپانا، ڈھانپ لینا. تو در حقیقت ایک تو درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو رکھا ہوا ہے نور فطرت، ہم اس کو ڈھانپتے ہیں، چھپاتے ہیں. اندر نور ہے، ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا. غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. نقطۂ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی. وہ نور جو انسان فطرت میں لے کر آیا ہے اسے انسان دباتا ہے، چھپاتا ہے، اپنی بدعمالیوں کی تہیں اس کے اوپر جماتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہم نے ان کے دلوں میں بھی وہ رکھی تھی ساری استعداد، ہم نے کسی انسان کو اس سے محروم کر کے نہیں بھیجا، لیکن انہوں نے اپنی ان بدعمالیوں میں دبا دیا. تو ایک تو ہے خود فطرت کے اندر کی مزمر شہادتوں کو چھپانا، دوسرا جرم جس سے کہ یوں سمجھیے کہ اب وہ تکمیل جرم ہو گئی، جب آیات قرآنیاں پڑھ کے سنائی گئی تو ان کو جھٹلانا. یہ گویا کہ گناہ پر گناہ، ظلمات بعضها فوق بعض. ابو بکر کون تھے جنہوں نے اپنے نور فطرت کو محفوظ رکھا ہوا تھا، آئینہ صاف تھا، وہی ادھر سے آئی ادھر جگمگا اٹھا. محمد کا وہ نور فطرت، آئینہ قلب صاف شفاف، وہی نازل ہوئی روشن. ابو جہل کا وہ آئینہ، بدعمالیوں میں بالکل زنگ آلود ہو چکا. کسی کا زنگ ہلکا تھا اتر گیا، کسی کا اتنا گہرا تھا کہ وہ اترا ہی نہیں. تو جس نے نہ صرف یہ کہ اپنے اس اندر کے نور کو بجھایا، بلکہ جب وہ آیا وہ نور، نور خارجی، نور وحی، تو اس کو جھٹلایا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یہ ہے جہنمی، یہ ہے دوزخی. آگے چلیے. اب دیکھیے کانٹے کی بات کیا ہوئی. مال کی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت، دنیا کی محبت ایک ہی ہے. مال دنیا ہے، مال سے آپ جو چاہیں دنیا کی شے حاصل کر لیں. دنیا کی محبت اس کا سمبل جو ہے وہ مال کی محبت. اب سوال یہ ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ جس پیپ انٹو دی ڈیپتھ، واٹس دس ورلڈلی لائف، یہ ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جس کی زلف گراگیر کے اسیر ہو، جس کے لیے بھاگ دوڑ ہے، جس کے لیے ساری توانائیاں، ساری قوتیں، سارے اوقات وقت ہیں، اسی کا دیوانہ بنا رہے ہو اپنی اولاد کو، اسی کی استعداد پیدا کر رہے ہو دین کی نہیں، وہ ہے کیا؟ اعلموا، یہ آیت پھر اسی طرح کی آیت ہے جیسی پہلی دو آئی ہیں. معرفت کی سطح پر ہو، والاول والآخر والظاہر والباطن، ٹاپ ہے، چوٹی ہے معرفت. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جانو، سمجھو، پہچانو. اعلموا، پہلے بھی آیا تھا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اعلموا جان لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کھیل ہے لعب، تلذذ نفسانی ہے لہب، سینچوئل گریٹیفیکیشن. ایک ہے لعب، کھیل، کھیل معصوم شے ہے، اس میں ضروری نہیں کہ نفسانی تلذذ بھی ہو، لیکن لہب جو ہے وہ تلذذ. وزینت بناؤ سنگار، وتفاخر بینکم آپس میں فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور کثرت مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ. یہ عجیب ہے یہ آیت، اور میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی نے، بہرحال ساری تفاصیل تو میں نے دیکھی بھی نہیں ہے وہ تو ایک، لیکن اس پر نظر نہیں گہرائی میں دوڑائی کہ ان میں رب کیا ہے. میری معلومات کی حد تک ذرا غور کیجئے، یہ انسانی زندگی کا جو پہیہ چلتا ہے تو مختلف ادوار میں انسان کے اعصاب پر سب سے زیادہ جو چیز مسلط ہوتی ہے وہ تدریجاً بدلتی ہے. بالکل بچپن ہے تو کھیل ہے، معصوم کھیل، اس کھیل میں کوئی لذتیت نہیں ہوتی، کھیل معصوم کھیل، شغل ہے صرف. ذرا اس سے آگے آگے ٹین ایجر سٹیج، بڑی خوفناک، بڑی خطرناک، ایڈولیسنس، یہ ہے جہاں لہو اور زینت، یہی وہ سٹیج ہے جس میں بڑا کانشس ہوتا ہے انسان، لڑکا بھی لڑکی بھی، صحیح لباس ہو، بالکل فیشن کے مطابق ہو، جو بھی زمانے کا چلن ہے، اس سے ذرا ادھر ادھر ہو گئے کیا کہیں گے، بہت کانشس ہوتا ہے. ایک تو وہ گریٹیفیکیشن، وہ جو سینچوئل گریٹیفیکیشن ہے اس کا بھی طوفان آتا ہے اس دور میں، بالکل طوفان کی طرح. اور دوسرے زینت بناؤ سنگار، بہت کانشس. اس سے ذرا آگے آئے، اب جوانی کا دور آیا ہے اصل، اب تفاخر. یہاں آ کر اب انسان کو زیادہ فکر نہیں ہوتی میں نے کیا پہنا ہوا ہے کیا، وہ احساس ختم ہو جاتا ہے. اب فخر ہوگا علم پر، نصب پر، مال پر، عزت پر، شہرت پر، فخر. گردنیں اکڑیں گی، چلتے ہوئے تمکنت پیدا ہوگی. تفاخر بینکم، اور ذرا ڈھل گئے، بال ہوئے سفید اور قبا ہوئے مضمحل، اب مال اور اولاد کی تمنا. تکاثر فی الاموال والاولاد، اب فخر بھی نکل جاتا. ان کو ذہن میں رکھیے، ایک سٹیج وہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے سب کچھ چلا جائے. ایک سٹیج وہ ہوتی ہے چاہے کہ مونچھ چاہے مونڈ لو لیکن مال رہے، یہ ہوتا ہے، یہ نفسیات کی بات ہے. ایک سٹیج پہ مونچھ نیچی کرنے کو آدمی تیار نہیں، اور دوسری سٹیج پر آگے اسے مڑوا بھی دے گا، بہت ریئلسٹک ہو جاتا ہے کہ کہاں کی یہ باتیں ہیں، خام خواہ نام اور آن اور یہ اور وہ. یو مسٹ بی ریئلسٹک، اصل شے یہ اس کو سنبھالو، باقی سب باتیں ہی باتیں. بس ایک فرق پڑا ہے ہمارے دور میں آ کے، تکاثر فی المال تو جو کا تو ہے، اولاد اب نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمدن میں بنیادی ایک تبدیلی آ گئی ہے. پہلے زمانے میں ہر انسان اپنی عزت کا محافظ خود تھا، کوئی پولیس نہیں تھی، تھانے نہیں تھے، لہذا جس کے پاس بازو تھے اس کی عزت محفوظ تھی. اور یہ اب تک بھی ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں ان میں، یا ہمارے دیہات میں ابھی تک وہ کیسا موجود ہے. مجھے میرے کلاس فیلو، وہ بےچارے شہید کر دیے گئے، ڈاکٹر سلیم باجوا کباب میں جو پریکٹس کرتے تھے، وہ باقاعدہ بتاتے تھے کہ ان کے گاؤں میں ایک شخص تھا، اس کے 11 بیٹے تھے، 11 کے 11 اس نے خوب پڑھا دیے، سب اچھے ملازم ہو گئے، اور ان کا مقابلہ جن سے تھا، شریکہ جن سے تھا، اس کے 4-5 بیٹے تھے، وہ سب کے سب وہی تھے، لکھماس تھے. تو جب کوئی جھگڑا ہوتا تھا اس بیچارے کو چھپ کے اپنے گھر میں جانا پڑتا تھا، وہ کہتا تھا کوئی مجھ سے میرے 11 لے لے، ایک دے دے جو لاٹھی چلا سکتا ہوں. اس لیے کہ گاؤں میں تو عزت جو ہے وہ اس سے تو نہیں ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ڈی سی اور کوئی فلاں ہے کوئی فلاں ہے. گاؤں میں تو وہاں جب کوئی للکارتا ہے دشمن تو اس کے مقابلے میں اگر ہاتھ آ سکتے ہیں تو پھر تو ہے عزت, ورنہ نہیں. تو یہ عام شہریوں کا معاملہ یہ رہا نہیں. لہذا یہاں تو الٹا کچھ اولاد کی کمی کی طرف رجحان ہے, مطلب تو یہ کہ فطرت انسانی جو ہے جو کچھ مس ہوئی ہے اس تہذیب میں آ کر اس کا یہ ایک مظہر ہے. ورنہ وبنین شہودا, یہ تو سب سے بڑی دولت تھی, بیٹے ہوں اور سامنے موجود ہوں. وہ ایکسپورٹ نہ کر دیے گئے دبئی اور کہیں اور, بڈھا بڈھی بیٹھے ہیں موت کے وقت, انہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کوئی پانی دینے والا ہے. ہاں دولت آ رہی ہے, فریج آ رہے ہیں, ٹیپ ریکارڈر آ رہے ہیں, اپنے دل کو اور اپنے آس پاس محلے والوں میں اپنی گردن اونچا کرنے کے لیے سامان ہے. تو یہ ہے اصل میں زندگی کے مختلف ادوار میں چلتے ہوئے, اور میں ابھی بتا دوں گا اس میں جو تمثیل آ رہی ہے وہ بھی اسی طرح ادوار والی ہے. میں نے اصل میں کیوں غور کیا کہ اکثر و بیشتر قرآن بطور محاورہ لہو و لعب کو لاتا ہے. ومل حیات دنیا الا لہو و لعب, دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے کھیل کود کے. لیکن یہاں جو یہ پانچ الفاظ آئے اور لہو اور لعب کو ہوتا ہے محاورہ, یہاں لعب و لہو ہے, پہلے لعب پھر لہو, تو یہ ترتیب یوں ہی تو نہیں بدلی. اے لمو انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد, جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی یہ ہے تمہارے احساسات کیفیات, کھیل ہے, تلذذ ہے, زینت ہے, ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے, اور پھر مال اور دولت کی, مال اور اولاد کی محتاط میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا ہے. اس پر جوڑ لیجئے وہ صورت آخری پارے کی, یہ تو تکاثر کی بیماری ختم ہوتی نہیں. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ تکاثر تمہیں غافل کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے. صاف نظر آ رہا ہے بڑے میاں کی لاتیں جو ہے کانگے قبر میں ہیں, لیکن وہ جو ہوکا لگا ہوا ہے حل من مزید وہ ختم نہیں ہوتا. معلوم ہے کہ اتنا کچھ ہے کہ ساتھ پستے کھا سکتی ہیں لیکن تکاثر میں کمی, حرام سے, حلال سے, دھوکے سے, فریب سے اور جتنا کچھ بھی جمع کیا جا سکے کر دیا جائے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اچھا اب اس میں تمثیل لائے, کمثل غیث, مثال بارش کی, اعجب الکفار نباتہ, اس کی جو نباتات آئی اس سے جو کھیتی اپجی تو کفار کو بڑا اچھا لگا. یہ کفار سے مراد کافر ابو جہل نہیں, کاشتکار, اس لیے کہ کاشتکار پچھلے زمانے میں اگر نہریں نہ ہو تو ابھی بارانی علاقے میں آپ سوچئے کیا ہوتا ہے, وہ بیج ڈال کر پھر رحمت کا منتظر رہتا, چھینٹا پڑ گیا تو وارے نیارے نہیں ہوا تو ساری محنت بھی گئی. بارانی کاشتکاری تو یہی ہے, ٹیوب ویل لگے ہو تو بات اور ہے, نہروں کا نظام ہو تو بات اور ہے, لیکن فطری جو نظام ہے وہ تو یہی ہے, محنت کی ہے, بیج ڈالا ہوا ہے, اب آسمان کی طرف نگاہ رکھے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ, بارش ہو گئی اور اس سے جو اب کھیتی اپجی نکلی تو اس کے دل کی کلی کھل گئی. ثم یہیج, پھر وہ کھیتی اپنی پوری شان و شوکت پر آتی ہے, لہرہا رہا ہے کھیت, فصل جو ہے وہ اپنی بہار پر ہے. جیسے جیسے وہ جا رہا ہے ویسے ویسے اس کاشتکار کا دل بھی جواب ہو رہا ہے. فتراہ مسفرن, پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے, کھیتی پک گئی اب وہ ہریاول نہیں رہی زردی. ثم یکون حطاما, پھر کھیتی کٹی, جو دانا ہے وہ اٹھ گیا, اب وہاں چورا ہے جس کو رگڑا جا رہا ہے, خاک اڑ رہی ہے, توڑی جو ہے ہوائیں اس کو لیے پھر رہی ہیں. یہ نقشہ دیکھتے ہو کہ نہیں؟ اب دیکھو انسانی زندگی پر. بیٹا ہوا, خوشی کے شادیانے بج رہے, ماں باپ کی اور دادا دادی بھی ہوں اگر تو دل کی کلی کھلی کہ نہیں؟ اب وہ بچہ جوانی پر آ رہا ہے, اپنی پوری قوت پر آیا, جوانی, ولولہ, امنگ, حوصلہ, قوت, اور پھر جھریاں پڑنی شروع ہوئی, بال اب سیاہی سے سفیدی پر آئے, کھالوں میں نرمی آئی, جھریاں پڑی, پھر مرے اور مٹی ہو کر مٹی میں مل گئے. وہی سائیکل ہے, صرف یہ کہ وہ نباتاتی سائیکل جو ہے وہ چند مہینے میں پورا ہو جاتا ہے, اور یہ جو سائیکل ہے ہیومن لائف کا یہ ذرا 50, 60, 70, 30, 35, 40 سال لیتا ہے, فرق کچھ نہیں. اور اس میں اصل بات جو نوٹ کرنے کی وہ سمجھئے, زمین میں ہے سب کچھ, اوپر سے صرف پانی آیا تھا اور تو کچھ نہیں, باقی تو جو بھی تھا زمین میں تھا, بیج بھی تھا, قوت نمو بھی تھی, سب زمین ہی ہے. یہ فصل جو کچھ نکلی ہے کہاں تھی؟ یہ زمین میں نا, اوپر سے کیا آیا تھا؟ صرف پانی. اور پھر پانی سوکھ کر اڑ گیا اور جو کچھ تھا وہ زمین کا زمین میں گیا. یہی معاملہ تو ہمارا ہے, اوپر سے آتی ہے روح, باقی سب زمینی ہے, اور وہ روح ہی چلی جاتی ہے, باقی جو زمین کا ہے زمین میں چلا جاتا ہے. جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو, اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. خدا کا کیا تھا؟ قل الروح من امر ربی, وہ تو وہیں جائے گا. جو زمین کا تھا وہ زمین کا. ثم یکون حطاما, یہ جسے بہت سنبھال سنبھال کر رکھ رہے ہو, جسم کو بہت پال رہے ہو, کوچ رہے ہو, اس کی پالش, اس کے لیے غازے, اور اس کے لیے لیونڈر, اور اس کے لیے کیا کیا, یہ سب وہی جائے, وہی کا آیا وہی جائے. البتہ وہ شے جو وہاں سے آئی تھی, اگر یہ سمجھ لو کہ اصل میں میں وہ ہوں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں ہم سمجھتے ہیں میں یہ ہوں. میں نے سنایا آپ کو جملہ, وہ بھی ہے اپنشد کا, لیکن جملہ بہت چوٹی کا ہے. اور حضور کی ہمیں تو تعلیم یہ ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن ہوا احق بہا حیث وجدہ, دانائی کی بات مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے, جہاں ملے فوراً لو میری ہے. مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹ وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف, وہ اصل میں, میری خودی, میری انا, میری روح, میں اس کو بھولے ہوا ہوں, اس کے اوپر جو مادی غلاف لپٹے ہوئے ہیں ان کو سمجھتا ہوں میں یہ ہوں. یہ ہے جہالت, یہ ہے اگنورنس. اس اصل کو سمجھو کہ تم کون ہو. وہ جو بلے شاہ کہتے ہیں کہ بلیا کی جانا میں کون, پہچانو اپنے آپ کو, ہم اس زمین کے نہیں ہیں. آیت بتاؤں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم یہاں کے نہیں ہیں, ہم کہیں اور سے آئے ہیں, کسی اور کے, ہم اتنے نیچے نہیں ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہاں پھر نیچے ہمیں اتارا ہے, ثم رددناہ اسفل سافلین, جو اسی کا ہو کر رہ گیا وہ پستی کا متی. جواب شکوہ میں جو اقبال نے کہا, شوخ و گستاخ یہ پستی کے متی کیسے ہیں, پستی کے متی. اور جس نے یہ سمجھ لیا میرا ٹھکانہ وہ ہے, جس کا نقشہ یہ ہوا محمد رسول اللہ کے الفاظ میں صلی اللہ علیہ وسلم, کن فی الدنیا کانک کا غریب و عابر سبیل, دنیا میں ایسے رہو گویا کہ اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر. بس اگر یہ تعلق رہا تو پھر تو معلوم کہ ہم کہیں اور کے ہیں, کہیں اور جانا ہے. یہ تو ایک بڑا ہی ٹیمپرری ابوڈ ہے, بہت ہی آن سی سا. اسی لیے حضور نے فرمایا, الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, مومن تو اسے قید خانہ سمجھتا ہے, اسی لیے اقبال کہتا ہے نشان مرد مومن بات گویم تو مرگ آیا تبسم مطلب ہے. بتاؤ تمہیں مومن کی نشانی کیا ہے؟ جب موت کا وقت آئے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ. اپنے گھر جا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں اپنے اصل مرکز کی طرف. یہ ہے وہ کا مثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہید فتراہ مسفرا ثم یکون حطاما. اچھا دنیا میں تو یہ ہو کر رہے گا ہر ایک کے ساتھ، فرق کیا پڑے گا؟ وہ مادی غلاف جو ہے وہ کسی کے تو ہے ململ، بلکہ مخمل کے اور حریر کے ریشم کے، کسی کے ہیں موٹے جھوٹے، لیکن وہ اگر حریر کا ہے وہ بھی یہی رہ جائے گا، اور کسی کا اگر خدر کا ہے وہ بھی رہ جائے گا. اصل سے جانے والی جو ہے، تو فرمایا یہاں تو سب کو یہ ہوگا. کیا موت سے کسی بادشاہ کو مفر ہے؟ کس کو مفر ہے؟ پیغمبروں کو مفر نہیں تو کسے ہوگا؟ انکا میتم و انہم لمیتون. اے محمد، آپ پر بھی موت آئے گی اور ان سب پر بھی آئے گی. بتوانی لیکن وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان. دنیا میں تو سب کے ساتھ یہ ہونا ہے، فرق صرف یہ کہ یا جھوپڑی میں گزری یا محل میں گزری، یا ٹاٹ پر سوئے یا مخملی گدیلے پر سوئے، لیکن یہ سیجی تو آنی ہی آنی ہے. کوئی بڑھاپے کو روک نہیں سکتا جوانی کے، پھر اس کو روک لیا جائے وہ تو آئے گا. لیکن آخرت میں عظیم الشان فرق و تفاوت ہوگا. وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان. آخرت میں یہ عذاب ہے بہت سخت، اور دوسری شکل ہے مغفرت اللہ کی طرف سے اور رضوان اس کی رضا. اس سے بالکل پہلے ہے سورہ واقعہ، وہاں کیا فرق واقع ہوگا وہ اس کے آخری الفاظ نوٹ کر لیں. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. یہ اسے تم شاعری نہ سمجھنا، یہ بالکل یقینی چیز ہے، ہو کر رہے گی، حق ہے. یہ عظیم الشان فرق و تفاوت وہاں واقع ہونے والا ہے. یہاں کتنا فرق ہے، بڑھاپے سے اسے بھی مفر نہیں، اسے بھی مفر نہیں، موت سے اس کو بھی بچاؤ نہیں، اس کو بھی نہیں. صرف کچھ تھوڑے سے ان غلافوں کا فرق ہے جس کی وجہ سے ہم نے نہ معلوم کیا سمجھا ہوا. دیکھیے، میں نے ابھی جو دو قصے لکھی تھی ایک مضمون کی مولانا مودودی کے بارے میں، اس میں میں نے ایک انگریزی نظم دی تھی. اب یہ جو حقائق جہاں کہیں بھی ہو، دے آر کامن. ٹیل می ناٹ ان مور فل نمبرز، لائف از بٹ این ایمٹی ڈریم. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ لائف از ریئل، لائف از ارنسٹ، اینڈ دی گریو از ناٹ اٹس گول. ڈسٹ ناؤ آر ٹو ڈسٹ ریٹرنس واز ناٹ اسپوکن آف دی سول. تم مٹی ہو اور مٹی میں چلے جاؤ گے، یہ تمہاری روح کے لیے نہیں کہا گیا ہے، یہ جسد کے لیے. روح جو ہے وہ تو نہ خاکی ہے نہ خاک میں جائے گی، وہ عالم علوی کی شے ہے. میں عرض کر چکا ہوں پہلے حصے میں، وہ عالم امر سے متعلق ہے. بولے روح من امر ربی، وہ شے ہی کچھ اور ہے. اب اگر آخرت جو ہے وہ نگاہ سے اوجل ہے، تو دنیا کی زندگی کیا بن جائے گی؟ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دھوکے کا سامان. اصل تو زندگی وہ ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ قَالُوا يَعْلَمُونَ. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اگر نگاہ اس پر جمی ہوئی ہو، یہ جان لیجئے، تو اس دنیا کی زندگی سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں، کیونکہ یہاں بو گے وہاں کاٹو گے. یہ حضور کی حدیث کا میں نے ترجمہ کر دیا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بویا نہیں تو وہاں کاٹو گے کیا؟ تو یہ حیات دنیاوی ایک بہت بڑی حقیقت نظر آئے گی، بشرطے کہ منزل سامنے ہو کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی. اور اگر وہ نگاہوں سے اوجل ہو گئی اور اس دنیا نے ہمیں اپنے اندر گم کر لیا، دیکھیے اقبال کا وہ شعر اب یاد آ گیا لفظ گم سے. مومن کی یہ پہچان, کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. اس میں گم ہو گئے ہم تو کافر, اور یہ یاد رہا کہ یہ نہیں ہے ٹھکانہ ہمارا, اصل ٹھکانہ وہ ہے, یہ راہ گزر ہے تو مومن. گاہ میری نگاہ تیز تیر گئی دلے وجود, گاہ الٹ کے رہ گئی میرے توہمات میں. اگر یہ بات طے ہو گئی, یہ بھی نوٹ کر دیجئے, یہ غین پر پیش والا غرور آ گیا. پہلے جو آیا تھا غین پر زبر والا تھا غرور, بہت دھوکے باز, یہ غرور دھوکا. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, اس سابقی کو کوٹ کے لفظ کو ذرا انڈر لائن کیجئے. سابقوا مصدر ہے مسابقت, مسابقت کے کیا معنی, ایک دوسرے سے آگے نکلنا. یہ عجیب نفسیاتی بات ہے, اس کو جان لیجئے. اس کو مختلف پیرایوں میں جدید جو علماء نفسیات ہیں انہوں نے بھی پہچانا ہے. دی ارج ٹو ڈومینیٹ, ایڈلر کا فلسفہ, اس کا بنیادی نظریہ یہ, انسان کے اندر ایک تب انس کے ایک جذبہ رکھا ہے, وہ نمایاں ہو, وہ آگے نکلے, دوسروں سے آگے بڑھ جائے. یہ ہے, یہ نہ ہو تو یہ چہل پہلی نہ ہو. یہ ساری رونق جو ہے اس دنیا کی, یہ ہے اسی جذبے کے تحفے. اب اسلام نے, قرآن نے انسان کے کسی طبعی دائیے کو کرب نہیں کیا, اس کے لیے صحیح میدان معین کر دیا. جنس ہے تو ایول نہیں ہے, سیکس از ناٹ ایول. البتہ یہ کہ چینلائز کیجیے اس کو, ہیلدی چینلز, اور اس کے اندر ایک ڈسپلن ہے, انارکی نہ ہو. اسی طریقے سے اس جذبے کو بھی چینلائز کرو. وہ چینلائزیشن کیا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت, مسابقت کرو, دوڑو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور جنت کے حصول. یہی بات آئی ہے سورہ بقرہ میں, بلے کل وجہت ہوا مولیہا فاستبقوا الخیرات, سب نے اپنے سامنے کوئی ہدف رکھا ہوا ہے جس کی طرف وہ دوڑ لگا رہے ہیں. تو اے مسلمانوں, تم بھی بناؤ اپنا ایک ہدف, نیکیاں, بھلائیاں, خیرات, دوڑو, نکلو آگے. یہ مسابقت کا جذبہ صحابہ کرام میں تھا, مسابقت فی الخیر. تبھی تو حضرت عمر کی وہ بات آتی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے کہا کہ لاؤ اللہ کے دین کے لیے مال کی ضرورت ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں اتفاق سے میرے پاس اس وقت پیسہ بہت تھا. یہ بات کاروباری لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ سے تاجر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے ہے لکھپتی, لیکن اس وقت اویلیبل کیش کچھ نہیں, سب انویسٹڈ ہے, نکال نہیں سکتا کچھ. اور کبھی یہ ہے کہ وہ کیش اویلیبل جو ہے وہ موجود ہے, تو ان کا اتفاق سے اس وقت میرے پاس بہت سرمایہ تھا. میں نے دل میں سوچا اس وقت تو میں ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا. تو ہے کہ نہیں مسابقت کا جذبہ؟ خیر میں مسابقت کرو, نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. چنانچہ انہوں نے بہت کیا, آدھا آدھا کر کے آدھا گھر میں رکھا, آدھا لا کے رکھ دیا. حضور نے پوچھا کتنا گھر والوں کے لیے چھوڑا کہ نہیں؟ اتنے میں آ گئے حضرت ابو بکر بھی, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ جھاڑو پھیر کر لے آیا ہوں, گھر والوں کے لیے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اور کچھ نہیں. عمر کہتے ہیں اس روز میں نے جان لیا کہ ابو بکر سے آگے نکلنا ممکن نہیں, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. تو مسابقت ہے. جب حضور نے فرمایا کہ کل میں یہ تلوار اسے دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا, نہ معلوم کتنے لوگوں کے دلوں بلیے اچھل رہے تھے کہ دیکھیں قرآن فال کس کے نام پڑتا ہے. مسابقت خیر میں, بھلائی میں, نیکی میں, دین کی خدمت میں آگے نکلو. اسی کی ہے وہ بہترین عملی تدبیر جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے, ہم جس کے بالکل برعکس کرتے ہیں. حضور نے فرمایا دین میں اس پر نگاہ رکھو جو تم سے آگے ہو, اور دنیا میں اس پر نگاہ رکھو جو تم سے پیچھے ہو. جو تم سے پیچھے اسے دیکھو گے دنیا میں تو دل میں ایک صبر کی اور شکر کی کیفیت پیدا ہوگی کہ میں کم سے کم دو وقت تو کھا رہا ہوں چاہے روٹی کھا رہا ہوں میرے اس بھائی کے پاس ایک ہی وقت کی. تو شکر پیدا ہوگا کہ نہیں. اور اسے دیکھیں گے کہ جو دو کھا رہا ہے اور چپڑی کھا رہا ہے تو حسرت کا احساس ہوگا اور دوڑیں گے آپ دنیا کی طرف. دین میں اسے دیکھیں گے جو آپ سے پیچھے ہے تو آپ کہیں گے چلو کیا ہے میرے اندر ایک عیب ہے اس میں دو ہیں. اور اگر دیکھیں گے اسے جو آگے بڑھ رہا ہے سرفروشی میں جا کے شادی میں اللہ کی راہ میں تو جذبہ ابھرے گا آپ میں. اگر وہ یہ بازیاں کھیل سکتا ہے تو میں کیوں نہیں. تو کتنی عملی تدبیر. دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے آگے ہو اور دنیا کے معاملے میں اسے دیکھو جو تم سے پیچھے. اور دیانتداری سے سوچئے کہ ہمارا طرز عمل اس کے بالکل برعکس ہے یا نہیں. دین کی جب بات آئے گی ہم اپنے پچھلے کو دیکھیں گے کہ چلو میں نے یہ تو کر لیا اس نے یہ بھی نہیں کیا تاکہ آگے بڑھنے کا کوئی جذبہ پیدا ہی ہو. اور دنیا میں ہم اسے دیکھیں گے جو ہم سے آگے ہو. یہ اگر یہاں تک پہنچ سکتا تو ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے. اس میں سرخاب کا پر لگا ہے اور وہ جذبہ ابھرتا ہے پھر. لیکن رخ اس کا دوسرا. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. دوڑو مسابقت کرو ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کی حصول میں اور اس جنت کے حاصل کرنے میں. ارضھا کارض السماء والارض جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے. اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے. ہم نہیں جان سکتے کہ اس کا ہمارے تصور میں کہاں آئے گا. یہ اس عالم آخرہ کی باتیں ہیں کہ جس کو بتمام و کمال اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. اعداد کہتے ہیں کسی چیز کو تیار کرنا آراستہ پیراستہ کرنا. وہ جنت سجائی گئی ہے آراستہ پیراستہ کی گئی ہے. اسے ہم نے تیار کیا ہے کن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اور ایمان ظاہر بات ہے کہ ایمان اس کے عملی تقاضوں کے ساتھ. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ان عملی تقاضوں کو سورہ تغابن میں پھر کھولا گیا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اس سورت کے ایک ایک مضمون کو لے کر ان مسبحات میں سے ایک ایک سورت جو ہے وہ اسی کی شرح و تفسیر پر مشتمل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور یہ جان لو یہ جنت اللہ کا فضل ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے وہ جان لیجئے. میں نے پہلے حصے میں بھی عرض کی تھی ایک بات آج پھر سمجھ لیجئے. وہ جو ہم نے کہا تھا کہ اللہ پر عدل واجب ہم نہیں کہتے. اللہ عدل کرے گا یہ بات اور ہے واجب ہم نہیں کہتے. اللہ کا اختیار مطلق ہے جس کو جو چاہے دے. اسی طرح جان لیجئے کہ جنت کوئی اپنے عمل سے مجرد نہیں کما سکتا جب تک کہ فضل خداوندی شامل حال ہو. یہ وہ بات ہے جو حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں کوئی شخص محض اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. بڑی جرت کی اس صحابی نے جس نے پوچھ لیا پلٹ کر کے حضور کیا آپ بھی. آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. تابع دیگرہ کے رسل وی ڈونٹ ہیو اینی کلیم آن اللہ. کسی کا اللہ پر کوئی کلیم نہیں. جو کر رہا ہے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کر رہا ہے. اور اللہ کے اگر احسانات کو گننے بیٹھو تو اس کے کسی احسان کا بدلہ نہیں ہے کہ جو ہم نے دیا دے ہی نہیں سکتے. لہذا یہ جنت فضل ہے. اب دیکھیے یہ دو انتہائیں ہیں. نہ تو نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. وہ غلط. اس نے یہ بھی سمجھنا کہ مجرد ہم اپنے زور بازو سے جنت حاصل کر لیں گے یہ بھی حماقت. اللہ کی مغفرت جب محمد استغفار کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمٍ. میں روزانہ 70-70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو استغفار ہے اللہ سے اس کے فضل کو طلب کرو. اللہم انی اسألک من فضلک. مسجد سے نکلیے اور یہ دعا آپ کی زبان پر. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد میں داخل ہو یہ دعا آپ کی زبان پر. وسأل اللہ من فضلک. اللہ سے اس کے فضل کے لیے درخواست کرتے رہا. تو ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں من یشاء یہ ہے وہ شان اطلاقی شان مطلق شان مشیت خداوندی. کسی قاعدے قانون کی پابند نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں. من یشاء وہ دے گا یہ فضل جس کو چاہے گا دے. اس سے ہمارے اندر وہ احتیاج اور عجز اور تضرع اور گڑگڑاہٹ اور اللہ سے مانگتے رہنے کی کیفیت پیدا ہو, جس کو حضور نے فرمایا دعا ہو مخل عبادہ دعا ہو عبادہ. دعا ہی تو عبادت کا سب سے بڑا مظہر ہے. عبدیت کو نمایاں کرنے والی چیز تو یہی ہے, درخواست مانتے رہو اللہ. ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اب دیکھیے اس حقیقت کا جو نتیجہ انسان کے احساسات پر مترتب ہونا چاہیے اور جو اس کے عمل پر مترتب ہونا چاہیے, یہ ہے اب اس کا جس کو کریکٹ آف دی میٹر کہتے ہیں, اس سلوک قرآنی کا. یہ اب جو اس کا اصل جو نتیجہ ہے, اس کا جو ظہور ہوگا وہ آ رہا ہے. پہلی چیز ہے انسان کے داخلی احساسات. داخلی احساسات کے اعتبار سے انسان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے مصائب مشکلات تکالیف. اگر اللہ پر ایمان ہو گیا ہے دل میں پیدا, تو اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہوگا؟ پڑھیے ما صاب من مصیبت. نہیں پڑتی کوئی مصیبت فی الارض زمین میں, ولا فی انفسکم نہ تمہاری جانوں میں. ایک ہے کہ بڑے پیمانے کی تکلیف آئی ہے, سیلاب آ گیا ہے, زلزلہ آ گیا ہے, قحط پڑ گیا ہے, یہ ایک زمینی ایک وسیع سطح پر ایک مصیبت. ایک ہے ذاتی کوئی تکلیف ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی اذیت ہے, کوئی کوف ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا. تم نے مانا ہے نا کہ ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں, یہ تو مان کر چلے ہو نا آگے. تو جان لو کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے ایک کتاب میں درج شدہ موجود ہیں, اس سے پہلے کہ ہم انہیں ظاہر کریں. اچانک یہاں کچھ نہیں ہوتا, کہہ دیتے ہو حادثہ. حادثہ کچھ ہوتا ہے, تمہاری زبان پر الفاظ آتے ہیں اتفاق سے ہو گیا. معاذ اللہ, اتفاق اس دنیا میں چانس, یہ تو ملحدانہ اصطلاحات ہے. یہ ہمارے اعتبار سے اتفاق یا حادثہ یا چانس ہے. یہاں پتا تک نہیں ہل سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ کی پلاننگ کے اندر پہلے سے موجود ہیں. یہ اس ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ نہیں؟ اللہ کو عالم مانا, عالم ما کانا وما یکون مانا, ماضی حال مستقبل اس کے لیے آنے واحد ہے, کوئی پتا تک اس کی اذن کے بغیر جنبش نہیں کھاتا. ما تسقط من ورقت, سورہ انعام کی آیت آپ کو کل سنائی تھی, کسی درخت سے کوئی پتا تک نہیں گرتا جو تک اس کو معلوم نہ ہو. ولا حبت فی ظلمات البر والبحر. تو جب اس کا علم محیط ہے علی کل شے, تو جان لو کہ یہاں ایک بات تو یہ سمجھیے, کوئی شے کوئی اندھی بہری طاقت, کوئی مادہ, کوئی اندھا بہرا قانون اس کے تحت یہاں کچھ نہیں ہو رہا. جو کچھ ہو رہا ہے ایک علیم اور سمیع اور بصیر اور خبیر اور حکیم اس ذات کے کیے ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لکیلا ذالک علی اللہ یسیر، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تمہیں مشکل لگتا ہے لیکن جس اللہ کو تم نے مانا ہے کہ علی کل شیء قدیر ہے، اور جس اللہ کو تم نے مانا ہے کہ بکل شیء علیم ہے، اس کے لیے تو یہ بھاری نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ وہ یہ ہے لکیلا تاسو علی ما فاتکم، تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے چھوٹ جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو. کوئی اندھی بہری طاقت نہیں تھی جو لے گئی، کوئی اندھا بہتا نہیں جس نے آ کے ٹکر ماری ہو تمہیں. کوئی لے گیا ہے تو وہ لے گیا ہے جس نے دی تھی. کوئی شکوہ، کوئی شکایت پیدا ہوئی تو معلوم ہوا کہ راضی برضائے رب نہیں ہو، مقام عبدیت تک کبھی رسائی نہیں ہوئی. یا تو یہ مانو کہ کوئی اندھی بہری طاقت ہے جس نے تم پر ظلم کیا، تو شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، اللہ کا انکار ہو گیا. اور اگر اللہ نے کیا تو پھر بندے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار گیا. خرچ ساقی مارے عین الطاف، میرا ساقی میرے پیمانے میں جو بھی اڈیل دے اس کا کرم ہی کرم. اسے اگر یہ پسند ہے کہ مجھے تکلیف پہنچے تو ہمیں بھی پسند، اگر نہیں تو فرکشن ہے. اسے رب کیا مانا تم نے؟ اسے محبت کیا ہوئی؟ اس کی رضا پر راضی نہیں. اور کیجیے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے صوفیاء نے بحث کیا، فقہ کی کتابوں میں تو نہیں ملیں گی یہ چیزیں. مقام صبر، مقام توکل، مقام رضا، راضی برضائے رب. ایک بڑا پیارا واقعہ ہے وہ مولانا محمد علی جوہر کی بچی کا. پہلی مرتبہ جیل میں گئے، بڑی بچی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. دوسری مرتبہ جیل میں گئے، دوسری بچی بیمار ہوئی اسی طرح، اسی مرض میں. وہاں سے غزل لکھ کے بھیجی جس کا آخری شعر یہ تھا، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. اکبر الہبادی کہتے ہیں رضائے حق پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا، یوں ہو جائے، اس طرح ہو جائے، یہ تو دوئی ہے. رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. اور یہ مضمون دیکھ رہا ہوں اپنی چوٹی پر، تو اقبال کے ہاں سے برو کشید ز پیچا کے ہست بود مرا، چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کس نے کیا، پیچو تھا مندر ہی اندر فرسٹریشن. اور انسان جو ہے مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ گئی ہے، اور اب ضرورت پڑتی ہے پھر دوائیوں. ان سب سے نجات ملتی ہے انسان کو صرف ایک چیز سے، راضی و رضائے رب. جو رب کی مرضی وہ ہماری مرضی، جو اس کی پسند وہ ہماری مرضی. تو اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا. برو کشید پیچا کے ہس قبود مرا، یہ ہے اور یہ تھا، اس چکر ہی سے نکل گیا آدمی. کہ اکدہا کے مقام رضا کشود مرا، یہ مقام رضا وہ بلند ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا تو خوف کس بات کا، کوئی اندھا بہتا نہیں ہے جو ہمیں ٹکر مارے گا. وہ سمیع اور بصیر اور خبیر ہستی جو ہماری مصلحتوں کی ہم سے بڑھ کر واقف، ہماری ہم سے بڑھ کر خیر خواہ. بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے ہمارے حق میں بری ہو گئی. آسان تو ہبو شیئن وہ شر الکم وآسان تک رہو شیئن وہ خیر الکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو ذرا آنے کے وہ تمہارے لیے شر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو ذرا آنے کے اس میں خیر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہ ہے اس تصوف کا حاصل، اسی کا نام ہے مرتبہ ولایت. اور یا اللہ کے بھی سینگ نہیں ہوتے سروں پر، نہ منافقوں کے سینگ ہیں نہ اولیاء اللہ کے سینگ، وہ بھی انسان ہے، لیکن وہ معرفت اور وہ علم حقیقت اس درجے منکشف رہتا ہے، اس دنیا کی حقیقت بھی سامنے ہے، اپنی منزل بھی سامنے ہے. اب یہ جو ہے سختی گرمی نرمی سختی جو آ رہی ہے، اس کی ان کو پرے کاہ کے برابر پروانے، کیا آیا کیا گیا، آیا تو اللہ نے دیا تو آیا، شکر کرو، گیا تو اللہ کی شہتی اس نے لے لی، افسوس کس بات کا. خوف اسے ہو جسے اندیشہ ہو، یہ انہیں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں جان نہ چلی جائے، کہیں یہ نہ چلا جائے. حزن کس بات پر ہوتا ہے، جو چلی گئی اس پر حزن، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں چیز چلی گئی. ہاں ہے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. لیکن جس کو یہ معلوم ہے کہ جو ہوا اس کے اذن سے ہوا، پتا تک نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر، جو ہوگا وہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، تو نہ خوف رہا نہ حزن رہا. جس کی یہ کیفیت ہو جائے وہ ہے اللہ کا ولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ حزن اور خوف سے انسان کو نجات دینے والی چیز. میں اس کی سادہ سے مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ دیہاتی زندگی پر آپ قیاس کیجئے. ایک شخص ہے بیچارہ کاشتکار، کو غریب سا، وہ مسلی کہہ لیں، لیکن جو بڑا چودھری ہے اس کی پشت پناہی اسے حاصل ہے، وہ کتنے کانفیڈنس سے رہے گا وہاں. اسے معلوم ہے میری بچیا کوئی نہیں کھول سکتا، سب کو پتا ہے کہ یہ دوست ہے اس کا، اور بڑا چودھری جو ہے وہ اس کی پشت پر ہے، پاؤں پھیلا کے سوئے گا، نچل. ذرا اس کو پھیلائیے جسے یہ یقین ہو، لا تحزن ان اللہ معنا کلا انما یا ربی سیہدین. اس سے بڑا چودھری کوئی ہے؟ علا کل شئین قدیر بکل شئین علیم. سب اس کے قبضہ قدرت میں، پتا تک نہیں ہل سکتا اگر وہ نہ چاہے، اسباب اس کی گرفت میں ہے، مسبب الاسباب وہ ہے، کسی سبب سے کوئی تاثیر نہیں ظاہر ہوگی. لا مؤثر فی الحقیقت ولا فاعل فی الحقیقت الا اللہ. اسے یہ یقین ہو اور دل گواہی دے دے کہ وہ میرا دوست ہے، اور دل کو دل سے رہا ہے، آپ اس کے دوست ہوں گے تو وہ آپ کا دوست ہوگا، آپ کے دل میں اس کے لیے خلوص ہے، تب دل گواہی دے گا کہ وہ بھی میری پشت پر ہے. اور اگر دل یہ بتا رہا ہو کہ تم تو کر رہے ہو دھوکے بازی اس کے ساتھ، دل تو بتا دیتا ہے کہ کھیل رہے ہو تم فریب اور فراڈ اللہ کے ساتھ. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. تو کیسے یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے؟ وہ یقین اسی وقت ہوگا. یہ حدیث کے اس کے معنی ہے، حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی. میرا معاملہ بندے کے ساتھ وہی ہے جو اس کا میرے ساتھ ظن ہے. دل را بدل رہی، کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اسی وقت جب آپ کو اپنے خلوص پر اعتماد ہے، تو آپ کو یقین ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ میرا ساتھ چھوڑنے والا نہیں، میں نے اس کے ساتھ فریب نہیں کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ معاملہ. یہ اعتماد ہوگا تو وہ اعتماد بھی ہوگا. لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اور جو دے دے اس پر اتراؤ نہیں. یہ عجیب بات کہی، جو چھین لے اس پر افسوس نہ کرو، جو دے اس پر اتراؤ نہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے، میں آپ کو سنائی دوں. یہ جو مسلم مسجد کا آپ نے کبھی پڑھا ہوگا، وہ جو پتھر لگا ہوا ہے اس میں، اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا عبد الصمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حصار میں سلسلہ نقشبندیہ کے ایک مرشد بزرگ تھے. ان کے جو مرشد تھے، عبد الصمد خان کے مرشد مظفر علی خان، ان کا واقعہ میرے والد صاحب نے چشمگیر بتایا. یہ وہ جو آیا تھا کوئی پلیگ یا انفلوئنزا کی کوئی بیماری، ہمارے والد صاحب کی جوانی کا دور ہے، اور میرے والد صاحب یہ جان لیجئے کوئی خوش عقیدہ قسم کے آدمی اس طرح کے نہیں تھے کہ جو بزرگوں وغیرہ کو زیادہ ماننے والے ہو. لیکن وہ کہتے تھے کہ میرا مشاہدہ ہے یہ کہ ان کے دو جوان لڑکے، یہ اصل میں دونوں مظفر علی خان بھی عبدالصمد خان بھی، یہ کیمبل پور کے علاقے کے رہنے والے تھے، سرخ و سفید رنگت، دو جوان لڑکے ان کے ایک ہی دن فوت ہوئے، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں گیا ہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی طرح چہرہ کھلا ہوا تھا جیسا ہمیشہ کھلا ہوا، لوگ تعزیت کرتے تھے، تعزیت کی کون سی بات ہے، اللہ کی شہدی اللہ نے لے، بالکل ان کا یہ کہہ کہ کوئی ملال کا کوئی اثر، یہ نظریاتی باتیں نہیں، نظری نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے دی تھی، ایک ریسپانسبلٹی تھی، بلکہ ختم ہوئی ریسپانسبلٹی، اچھے حال میں اگر چلا گیا ہے اللہ کے ہاں، اللہم اجعلہ لنا اجرم و ذخرن و فرتن، وہ تو ذخیرہ آخرت بن گیا، اگر یقین ہو آخرت پر، نہیں ہے تو ظلم ہو گیا، ستم ہو گیا، پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور یہ کیا ہو گیا، یہ ساری کیفیت کیوں ہے، محجوبیت، حقائق سے بہت، دنیا میں گمشدگی، یہ کشف المحجوب نام ہے نا کتاب کا، اسی محجوبیت سے نکلنا جو ہے یہ ہے اصل کا، لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یہ اور بھی اہم ہے، جو دے دے اس پر اتراؤ نہیں، کیوں، یہ بات ہر اس شخص کی سمجھ میں آ جائے گی جو اکاؤنٹنگ جانتا ہو، ماڈرن اکاؤنٹنگ، آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کبھی بیلنس شیٹ بنتی ہے تو کیپیٹل ہوتا ہے وہ کس خانے میں آتا ہے، ایسٹ یا لائبلٹی، لائبلٹی یو ہیو ٹو اکاؤنٹ فار اٹ، 2 لاکھ کا تھا، کیا کیا، کیا تم نے بتاؤ، کیا کمایا، کیا کمایا، کیپیٹل از لائبلٹی، جو کچھ دیا گیا ہے وہ لائبلٹی ہے، آپ کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا، دولت دی تھی کیا کر کے لائے، جتنی زیادہ دی تھی اتنا لمبا حساب، اولاد دی تھی کیا بنایا، مسلم و مومن بنا کر اٹھایا یا فاسق و فاجر بنا کر اٹھایا، تمہاری مخلوق نہیں تھی، مخلوق ہماری تھی، ہم نے تمہارے پاس امانت رکھی اور تم نے اس کا رخ ہماری طرف سے موڑ کر کسی اور طرف کر دیا، یہ نعمت ہے یا زحمت، یہ ہے وہ بات جس کو لوگ سمجھتے نہیں، جو امتحان زیادہ کٹھن ہے وہ نہیں ہے، یہ کٹھن ہے، زیادہ دینے میں زیادہ سختی ہے، چھیننے میں وہ نہیں ہے، اگر آخرت سامنے ہے، اگر دنیا ہی دنیا ہے تو جو کچھ ہے وہ ایسٹ ہے، جو گیا وہ لاس ہے، ہر چیز تلپٹ ہو گئی، نقطۂ نظر بدل گیا، لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، مجھے یاد آیا وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، خلق قرآن کے مسئلے پر جب انہیں مار پڑ رہی تھی، وہ مار جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھی کو پڑتی تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، لیکن کبھی آنسو نہیں آئے آنکھ میں، اور پھر جب حکومت کا رنگ بدلا اور اب حکومت جو ہے وہ آئی خاطر مدارات پر، اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا ہے ایک اینچی دربار سے، یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، رو پڑے ہے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں، وہ امتحان ہلکا تھا، یہ بہت بھاری امتحان، یہ معاملہ ہے سورۃ الفجر میں، بڑے شکوے کے انداز میں کہا انسان بڑا ہی نا سمجھ ہے، کیا کرتا ہے، تمل انسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، عجیب ہے یہ انسان، اگر ہم اس کو امتحان میں ڈالتے ہیں کس طور سے، کہ اسے عزت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، کہتا میرے رب نے مجھے عزت دی، بتائیے کون سا کفر بکا اس نے، رب نے عزت دی، کسی اور نے تو نہیں، کسی لکشمی بائی کی بات تو نہیں کی اس نے، لکشمی دیوی کی، تو کون سا کفر ہے اس میں، اور جب ہم اسے آزماتے ہیں اور اس کا رزق ذرا تنگ کر دیتے ہیں، کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، کلا ہرگز نہیں، کیا مانی اس کے، وہ بھی امتحان تھا، یہ بھی امتحان ہے، نہ وہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، تم نے یہاں کچھ مل گیا اسے عزت سمجھا یہی پاگل پن ہے، یہاں تنگی آ گئی اسے بے عزتی سمجھا یہی در حقیقت حماقت ہے. دونوں برابر ہے، وہ بھی امتحان یہ بھی امتحان، بلکہ امتحان کے اعتبار سے دینے والا امتحان جو ہے یہ کڑا ہے، مشکل ہے، اس میں پاس ہونا بہت مشکل. اگر پیٹ میں بھوک لگی ہوئی اور فاقہ ہو تو اللہ یاد آ جائے گا، غفلت تو ہوتی ہے کثرت سے. اسی لیے حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و انہا، جو شے کم ہو لیکن ضرورت پوری ہو جائے وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے. بہتات سے تو غفلت آوے ہی آوے. تو سلوک قرآنی کے جو نتائج عملیہ ہیں ان میں سے پہلی بات پر ہماری آج کی گفتگو اب ختم ہو رہی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم. اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.